ہم یہاں بیٹھتے ہیں کرتا اس کو ہم سے ایکسپٹ بھی کریں. آمین یا رب العالمین. سو اب نیکسٹ اپنے سیشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کا شیئرنگ آیا شیئرنگ کا سیشن ہے. کون ریڈی آج؟ جی کون ریڈی ہے آج سنانے کے لیے کہ آپ نے کیا سیکھا یا آپ نے اپنے کوئی ایکسپیرئنس بتانا ہے وہ شیئر کریں. جی دس از سمینہ ماشاء اللہ ویری گڈ. میں مائک فری کرتی ہوں ان شاء اللہ آپ مائک لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری آواز آ رہی ہوگی. انشاءاللہ جی. السلام علیکم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میری آیا نمبر ہے سورۃ بنی اسرائیل کی نمبر 19. یہ جب میں اس کو لکھ رہی تھی تو مجھے بہت اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص آخرت کو چاہتا ہے اور وہ صحیح کرے گا اس کے لیے جو صحیح اس کی ہے. یعنی یہ چیز صحیح کا لفظ جو ہے اتنا خوبصورت تھا کہ یہ مجھے اتنا اٹریکٹ کیا کہ یہ صحیح جو ہے یعنی ہماری کوششیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوشش کرے گا, ایک تو وہ ہے جو کوشش کرے گا اور دوسرا وہ ہے اور اس کی جتنی کوشش ہوگی, یعنی وہ جب کوشش کرے گا اس کو اس کی کوششوں کے حساب سے, اور پھر اس کے اوپر چیز ہے وہ مومن بھی ہوگا. یعنی یہ دو تین چیزیں جو اس میں مجھے سمجھ آئی ہیں کہ وہ مومن بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوششیں اتنی کامیاب ہوگی. یعنی ہماری جو کوششیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے ہمیں اجر دیں گے, اور یہ چیز جو ہے بندے کو اتنا سیٹسفائیڈ بھی کرتی ہے اور تھوڑی سی ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے اچھا کام کر رہا ہے, ہم سے زیادہ کام کر رہا ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اس لیول پہ پہنچے اور ہم کوششیں اپنی جیسے جاری رکھیں. یعنی ہر چیز جو ہے وہ کوشش سے ملتی ہے دنیا میں بھی, تو آخرت کے لیے ہم کیوں نہ کوشش کریں. یہ مجھے اس سے ملا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیہ نمبر 23, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف ورشپ کرو یا عبادت کرو اس کی ہی, اور اس کے بعد بھی بالوالدین احسانہ. تو بہت بڑا ریمائنڈر ہے میرے اپنے لیے اور بہت ساری ہم مطلب جنریشنز ہیں جو ہم نے ویسٹرن ایجوکیشن لی, تعلیم لی, اور پھر اپنے والدین سے بہت دور اچھے کیریئرز, اچھے معاش کے لیے یا اچھی یونیورسٹیز کے لیے بہت دور چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات میں بھی آگے کریں, اور اس معاملے میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کے معاملے میں ہماری اصلاح فرمائیں. کیونکہ یہاں پہ اتنا امیزنگلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اف تک نہیں کرو, لیکن جب اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ مطلب ہر ایک کے ساتھ ہم بہت اچھا بات چیت کرتے ہیں, بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنی امی سے یا اپنے ابو سے ہی بات کرتے ہیں تو چونکہ ہم نے ان کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہوئی ہے, چونکہ وہ ہمارے اپنے ہیں, تو ہم اپنی ہر طرح کی فیلنگ ان کے آگے رکھ دیتے ہیں اور ان سے اس طرح سے کبھی کبھی بات کر جاتے ہیں, یعنی کہ فار گرانٹیڈ والا ایٹیٹیوڈ لے لیتے ہیں کہ چلے یہ تو امی ہے ان کو تو سمجھ آ ہی جائے گی. لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم ان سے صحیح سے بات کریں, ان سے قولن کریمہ کے ساتھ بات کریں اور اپنے کندھے تک جھکا دیں ان کے لیے. تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ضرور اپنے پیرنٹس کے لیے یو نو لیٹس میک اے ڈفرنس, کچھ ایسا کام کریں کہ باقی سب ریلیشن شپس اپنی جگہ, لیکن والدین کی قدر ان کی زندگی میں انشاءاللہ کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انشاءاللہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی میری آواز آ رہی ہے جی. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی سب آیات ہی اتنی پیاری ہیں کہ ہر آیت پہ ہی بات کرنے کو دل کرتا ہے, بعض دفعہ چوز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر بھی میں نے یہ چھوٹی سی آیت, آیت نمبر 28 بنی اسرائیل کی, اگر اپنے رب کی طرف سے جس رزق کے آنے کی امید ہو اس کے انتظار میں تجھ کو ان سے پہلو تہی کرنا پڑے تو ان سے نرمی کی بات کہہ دینا, یعنی اس طرح سے کہنا کہ جب بھی ہوں گے انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد کریں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار رشتہ داروں کے حقوق کا ادا کرنے کی بات کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی مدد کرنے کا اجر بھی ڈبل رکھا ہے, ایک مدد کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. ہیلو. ہاں جی میری آواز آ رہی ہے. ہاں جی ایک مدد کرنے کا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر رکھا ہے رشتہ داروں کی مدد کرنے کا, ایک مدد کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. اور میں اگر اپنے اوپر یہ بات لے کر سوچوں تو ہمیشہ کسی کو گفٹ کرتے وقت یا مدد کرتے وقت میں اللہ تعالیٰ کا بہت عالسی سے شکر ادا کرتی ہوں کہ میں دینے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کی ضرورت کا یا اس کے رزق کا وسیلہ بنی ہوں. دوسرا میں یہ الفاظ ہائی لائٹ کروں گی, فاق اللہ قولن محسورا, تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیں. حدیث میں بھی ہے بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے, نرمی اختیار کرنے سے وہ کچھ دیتا ہے جو ہٹ دھرمی کی صورت میں نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آیت نمبر 13 اور 14 کو شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال کر دکھائیں گے, اسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا اور کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے. تو بس میں اس پہ یہی ایک شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کہ اپنا حساب کر لے سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے, تو میں اپنے لیے یہ جیسے آج کل میں کوشش کرتی ہوں کہ موبائل کا جو وائی فائی ہے وہ میں 10 بجے تک کم از کم میں آف کر دوں رات کو, اور پھر بالکل سکون سے جب سونے لگوں تو میرے پاس اتنا ٹائم ہو کہ دماغ کانسنٹریٹ کر کے میں اپنے آپ پہ سوچ سکوں کہ آج میں نے کیا کیا, اور مطلب اپنے دن کا حساب تو میں نہیں وہ کہہ سکتی کہ انسان لے لیتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا سا وہ سوچ لے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آخر ٹائم تک بیڈ پہ جانے تک جب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو اور پھر صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ موبائل کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے کانسنٹریٹ نہیں کر پاتا انسان اپنے آپ پہ. تو مجھے اپنے لیے یہ ایک ٹپ میں نے آج کل میں نے شروع کی ہوئی ہے اور مجھے کافی اس سے فائدہ ہو رہا تھا, تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. جزاک اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. ماشاء اللہ سبھی کی شیئرنگ بہت اچھی تھی اور بہت اہم پوائنٹس ہم سب کی زندگی کے لیے. والدین جو ہیں جہاں تک ان کی بات ہے تو واقعی کہ ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے, اور جیسے آپ نے اپنی یہ ٹپ شیئر کری تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ بھی کہتے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ بعض اوقات ہم دوسری چیزوں کا اتنا دھیان نہیں رکھتے لیکن اپنی صحت کا تو بہت خیال رکھتے ہیں نا, تو یہ واقعی میں کافی بری چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس جو بھی ہم استعمال کریں تو وہ اچھائی کے لیے استعمال کریں. اگر ہم نارملی بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو اس میں ویسٹنگ والا آنسر نہیں ہونا چاہیے, ہے احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی چیز جہاں بھی استعمال کر رہے ہیں اس کا جواب تو دینا ہے نا, کہ جو نعمت ملی تھی اس کو کس طرح سے استعمال کیا. سو ویل الحمدللہ نیکسٹ سیشن کی طرف موو آن کرتے ہیں, اور آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے, اور یہ پارہ نمبر 15 کا سیکنڈ ربع ہے انشاءاللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں پندرہویں پارے کا دوسرا رخ ہے, سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے. پیچھے وہی بات چل رہی ہے, نشانیوں کا مانگنا, اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورت بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ مطالبے ہیں, یہ دے دو وہ دے دو, یہ نہیں کرتے تو وہ کر دو. بالکل اسی ٹیکس کو سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے, مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دلا رہے تھے, لیکن نہ ماننے والے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. تو فرمایا انہی کا قول, وقالوا ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. اور وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ کیسی بات ہے, how is it possible؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں ہے, قبول حیات سے بعید تر ہو تو پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. یا نوٹ کیجئے گا, لوہے کی بھی بات ہو گئی ہڈیوں کی, لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا, یہ جو بعد کے دور میں ایجاد ہونے والی دھاتیں ہیں جیسے سٹیل ہے, فولاد ہے, اس سے پتا چلتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی گئی کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسی چیزیں اور بھی ڈسکور ہو سکتی ہیں جو کہ آج موجود نہیں ہیں. تو فرمایا کہ تمہیں کیوں فکر ہے, تم پتھر کے بن جاؤ لوہے کے بن جاؤ, اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں ہے کہ جو زندگی کو قبول کر سکتی ہے اس سے بھی بہتر ہو جاؤ, لیکن تم پھر بھی اٹھا کے رکھے جاؤ گے, تمہیں کھڑا کیا جائے گا اور وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. سچ ہے کہ نہیں, پہلی دفعہ نہیں مشکل تھا تو دوبارہ کیسے مشکل ہوگا؟ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ یعنی یقین نہیں آ رہا نا, تو پہلے تو پوچھا کیا ہوگا, پھر کہتے اچھا جی اب یہ کب ہوگا. جیسے کسی کو کوئی کام کہا جائے تو اچھا چلے اب بتائیں پھر ہونا کب ہے, ہمیں بتا دیں ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی اس طرح کا سٹائل کہ جس میں دل نہ مان رہا ہو لیکن مجبوراً بندے کو ہاں کہنی پڑے. تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو, ہوگا کیا اس کی فکر کرو, بہت زبردست دن ہوگا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, یہ وہ دن ہوگا کب, جس روز وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے, اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے. یہ ہے اصل بات, اس وقت تمہیں زندگی بہت تھوڑی لگے گی. ہائے اس کے لیے تھے. کل کا ایک جملہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے جس میں کہانی سنائی گئی تھی مرنے کے بعد کے بارے میں, تو کسی نے ایک بڑا اچھا کمنٹ دیا کہ اس مختصر سی زندگی 40-50-60 لگا لیں, اتنی مختصر زندگی کی کوششوں پہ ہماری ان لمیٹڈ زندگی کا دار و مدار ہے. تو کتنے خوش قسمت ہیں جو اس تھوڑے سے وقت میں اچھے کام کر کے نہ ختم ہونے والا کام کریں. دیکھیں لوگوں کو کہا جائے نا 2 سال کام کر لو پھر تمہارا ساری زندگی کے لیے وظیفہ لگ جائے گا, تو میرا لوگ راتوں کو بھی جاگ کے کام کر لیں, ہے کیا؟ 50-60 تو کس نے دیکھے, 30-40 ہی گزر جائیں خیر کے تو بڑے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ اس دن پوچھا جائے گا بتاؤ کتنا رہے, اور تم کہو گے بہت تھوڑا. اب اس کے بعد انسان کے بولوں کی حفاظت کروائی جا رہی ہے, بہت اہم آیت ہے, اس کو ڈبل ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ارے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. عام اینکی پینکی باتیں نہ کیا کریں, ثانوی درجے کی باتیں نہ کیا کریں, عام لوگوں جیسی باتیں نہ کیا کریں, خوب نپی تلی بات کہا کریں. کیونکہ دراصل شیطان ہے یہ جو انسانوں کے درمیان فساد دلوانے کی کوشش کرتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. بعض دفعہ انسان بات کہتا کسی اور نیت سے, اگلے کو کسی اور طرح جا کے لگتی ہے, تو انسان بات کرتا کسی اور سینس میں لیکن وہ بات کسی اور طرح پہنچ جاتی ہے, اور پھر اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رو رو کے یقین دلا رہے ہوتے ہیں میں نے اس لیے نہیں کہا تھا, میں نے ایسے نہیں کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ سوچ کے بات کرو. دیکھیے ہم جب بولتے ہیں نا یہ نہ سوچا کریں کہ میں نے یہ بات بولنی ہے بول دو بس، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا کریں کہ اگلے نے بھی سننی ہے، وہ کس طرح سنے گا؟ حالات دیکھیے، تو آپ کو بہت تفصیلی سنایا جا چکا ہے جب ہم نے تربیتی سیشنز کیے تھے، ایک دن صرف ہم نے اپنی گفتگو
پہ بات کی تھی نا کہ کس طریقے سے اپنے بولنے پہ دیکھو، کیوں بولوں، کب بولوں، کتنا بولوں، کیسے بولوں، یہ سارے کیوں لکھ لیں اپنے بولنے کے ساتھ. جب بھی کوئی بات کرنے لگے پہلے پوچھیں ضروری ہے بولوں، اب ٹھیک وقت ہے، صحیح بندے سے کرنے لگی ہوں، اور اگر نہ بولوں تو کیا. یقین کریں یہ چار پانچ کیوں کیا جو ہے نا، یہ آپ کو آدھی سے زیادہ باتیں کرنے سے روک لیں گے، کیونکہ باتوں ہی سے شیطان دوسروں کو آپ سے دور کر دیتا ہے. بدگمانیاں شوہر بیوی کی دیکھ لیں، ماں بچے کی دیکھ لیں، ساتھیوں کی دیکھ لیں، 90% باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور پیچھے شیطان ہوتا ہے جو باتوں کو بگاڑ رہا ہوتا ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا کہ تم لوگوں کی باتوں کو تولو، چھوڑ دو ان کی باتوں کو، ان کے اوپر اللہ خود قیامت کے دن دیکھ لے گا. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، تیرا رب زمین و آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم ہی نے داؤد کو زبور دی تھی. جب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مسئلہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دو جو کہتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے داؤد کو کیا دیا تھا، اور اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل جھگڑا آپ کی ذات کا نہیں تھا، بلکہ شرک کا تھا. ان کے باپ دادا کے نام سے جو چیزیں چل رہی تھیں، اسی کے بارے میں چوٹ پڑتی تھی اللہ کے نبی کی باتوں سے، تو دکھی ہوتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں خلد الین من دونہ، ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. لوگ جن بزرگوں کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ تو خود اللہ کی طرف اپنا قرب ڈھونڈ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی انسان کی کوئی قدرت نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے والی چیز، اس لیے ڈرنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دیں، اور یہ اللہ کے نوشتے میں لکھا ہوا ہے، یعنی تقدیر میں. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو کہ سمود کو ہم نے اعلانیاں اونٹنی لا کر دی، اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا. دیکھیں انداز کتنا پیارا، بیچ میں اللہ کے نبی کو پکارا جا رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، کہ اللہ نے سب کو گھیرا ہوا ہے. نشانیاں بہت مانگتے تھے، اللہ کے نبی بھی کبھی کبھی فرمائش کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، بنا دیں صفا پہاڑ کو سونے کا. تو اللہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے نہیں لا رہے کہ لوگ نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں مانتے. اور یہ تو نبوت کی بات چھوڑیے، یہ ہم اپنی عملی زندگی میں بیسیوں بار دیکھ چکے ہیں. کہیں کوئی کلاس شروع ہوتی ہے، کئی جگہ ہوتی رہتی ہیں اللہ کے حکم سے، ابھی ریسنٹلی بھی 2 ویک پہلے بھی ایک کلاس شروع ہوئی ہے کہیں، تو کچھ لوگوں سے مشورہ لیا جاتا ہے نا، اچھا کیسے ہو، ہفتے میں کتنی دفعہ، مہینے میں کتنی. اچھا کچھ لوگ ہیں نا وہ بول رہے ہیں نہیں 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 ہر ہفتے بہت زیادہ، پھر تو باؤنڈ ہو جائیں گے، نہیں 15 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، ہفتے، مہینے میں 1 دن، دس اینڈ دیٹ. اور یقین کریں وہ 1 دن بھی نہیں آتے. اور جو کہتے ہیں کہ ہر کلاس میں آئیں گے وہ آئے جاتے ہیں، آپ کے مرضی. اچھا وقت کون سا چاہیے؟ ہاں ہاں، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رائے دینے میں بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، ان کی پوچھے ٹھیک ہے، اچھا یہ دن نہیں وہ کر لیتے ہیں، کر لیا. اچھا جی آپ یہ چاہتے ہیں وہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، کر کرا کے سب کرے. ایک کلاس میں بھی نہیں ان کو میں نے آج تک دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے کئی چہرے گھوم رہے ہیں، ایک کلاس میں نہیں آئے ہوئے. حالانکہ جب رائے لی تھی تو ہر بات میں پیش پیش تھے، نہیں 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 ایسے نہیں ایسے. اللہ کہتے ہیں جتنی مرضی مانتے جاؤ یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اس لیے توفیق مانگنی چاہیے، مجبوریاں تو ہوں گی ہر ایک کے پاس، تو فرمایا یہ نہیں مانیں گے. اور بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی چیزیں کہہ سن کر اصل میں اپنے دل کی باتوں کو زبان پر لاتے ہیں، اب اللہ کے نبی کے ساتھ جو ایک معجزہ ہوا تھا اس کا اشارہ ہے ادھر آگے. وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس, اور جو کچھ بھی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھا, ہم تو انہیں ڈراوے پر ڈراوا دیے جا رہے ہیں مگر ہر ڈراوا ان کی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے. نہیں مانیں گے, چھوڑ دو ان کو, اب ان کو قصہ سناؤ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, یہاں آدم کا قصہ ابلیس کا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ ابلیسی رویہ ان کا بھی, اس نے بھی عذر لنگ پیش کیے تھے, ان کی بھی عادت عذر والی ہے. اور یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. کہا گیا اسجد لمن خلقت تینا, عقل استعمال کی, کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا, تکبر. اور ساتھ ہی دیکھیے ریزنگ. پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی, دیکھیے تکبر. سارے رویے 1 2 3 کر کے لگاتے تھے, جو پیچھے سورہ اعراف میں بھی لگوائی تھی کچھ چیزیں, کہ کیسے ابلیس انسان کو آج بالکل اللہ کے حکموں کے آگے یہی سب کچھ سکھاتا ہے. لو میرے اوپر فلاں کو فضیلت دے دی, آدم کو سجدہ کرو, یہ کیا بات ہے؟ اور اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تو پوری نسل کی بے خونی کر دوں گا. مہلت مانگی, ڈھیل مانگی, اچھا ایسا ہو جائے نا پھر ٹھیک ہے, ایسا کر لوں تو ٹھیک ہے. پھر ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. پتا تھا نا اس کو انسان بہت کمزور ہے, عجول ہے, کمزور ہے, جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. اور اللہ ڈرتے نہیں ہے, اس لیے کھل کے دعوت دی, جا پھر وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ, تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ حصے لگا لے, اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کو کتنا یقین تھا اپنے بندوں پہ کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا, اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے. دعا کیجئے کہ ہم ان بندوں میں آ جائیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تیرا ان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. اصل بات جس سے شیطان ڈرتا ہے نا, بڑا بڑا لکھ لیں, تفسیر میں بھی آپ کو لکھایا تھا, اخلاص. اخلاص کی کاٹ نہیں کھا
سکتا شیطان, مخلص بندہ. ہماری نمازیں بھی بعض دفعہ ہمیں شیطان کے ہاتھوں میں لے جاتی ہیں, ہمارا پڑھنا پڑھانا, لکھنا لکھانا, پیسہ خرچ کرنا, یہ سارے کام کر کے بھی بندہ بھٹک سکتا ہے, لیکن اخلاص ہوگا نا تو پھر انسان شیطان میں نہیں آتا. جیسے لکڑی آگ کو دے کے جلتی ہے نا, اس طرح شیطان اخلاص سے جلتا ہے. اس کو اتنا خوف آتا ہے مخلص سے کہ کہتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ, میں اس کو نہیں بہکا سکتا, اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کی قدرت کی کچھ چیزیں, ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر, تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں, وہ کرنی والے, وہ مشکل کشا, وہ سب جو ہے وہ پر چلے گئے. مگر جب تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. ہمارا بھی تو یہی حال ہے, مشکلات میں جائے نماز نکلنے لگتے ہیں, اور جب مشکلات ٹلتی ہیں تو منہ پھیر جاتے ہیں. ہے نا انسان, انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے, یا تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے, اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ گے؟ اور کیا تم اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تم کو غرق کر دے, اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ بہت ہی بڑی بات ہے. آپ دیکھیے کہ جب سمندروں میں انسان پھنستا ہے تو دعائیں کرتا ہے نا, پھر بچ جاتا ہے تو پھر نہ شکری کرتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں کیا بلا تمہیں اللہ نے سمندر میں مارنا ہے؟ خشکی پہ نہیں تم پہ کوئی مصیبت آ سکتی؟ چلو ٹھیک ہے خشکی پہ نہیں آتی, تو یہ بتاؤ کیا کبھی تم نے پھر سمندر کا سفر نہیں کرنا, پھر نہیں جہاز پہ بیٹھنا, پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ تم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہو, زمین خشکی تری یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے کسی جگہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں بہت پیار سے پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں تا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ سچے کے لیے جتنی بھی خوبصورت سے خوبصورت مخلوقات دیکھ لیجئے، انسان اس سے بھی اوپر ہے۔ کتنی اللہ نے انسان کو خوبی دی ہے، کتنا حسن دیا ہے، اور اب یاد کروایا جا رہا ہے کہ سوچو ہوگا کیا۔ یوم نتو کل ناس بامامہم، پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، وہ اپنی زندگی کا کارنامہ پڑھ لیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ فیصلہ دنیا میں کرنا ہے، یہاں اندھا رہنا ہے تو وہاں بھی اندھا رہنا پڑے گا، اپنے اعمال ناموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے، اللہ کے نبی کو بہت ستاتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں اور اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے۔ آج ہمیں بھی تو لوگ پوری کوشش کرتے ہیں نا کہ اس وحی سے ہٹا لیں، لیکن اللہ بچا لے تو پھر انسان چلتا رہتا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو، کیا ہاں ہاں یہ بھی جائز ہے، یہ بزرگ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، فلاں جو بت ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی تمہارے کچھ کام کرے گا۔ ہاں اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ ہائی لائٹ کر لیں اس کو، لوگ آج بھی ایسا قرآن پسند کرتے ہیں جس میں نہ ان کی شرک پہ کوئی چوٹ پڑے، نہ رسم و رواج پہ چوٹ پڑے، نہ طرز زندگی پہ چوٹ پڑے، پھر بڑے خوش ہوں گے۔ اور قریب نہ تھا کہ ہم اگر تمہیں مضبوط نہ کرتے تو تم ان کی طرف جھک جاتے۔ پیئر پریشر اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد نہ ہو تو نبی بھی ان کی طرف جھک جائے، لیکن اللہ بچا لیتا ہے۔ اور اگر ایسا تم کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس کو تو بہت بڑا ہائی لائٹ کریے، کیونکہ جتنا انسان آگے جاتا رہتا ہے نا، اتنا پھر غلطی کرے گا تو زیادہ زور کی کرے گا۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے کوئی اوپر سیڑھیوں کی طرف چڑھ رہے نا، 100 سیڑھیاں تھی، چلے 30 سیڑھیوں کی بات کر لیتے ہیں، 30 سیڑھیاں تھی، کوئی پہلی سیڑھی سے نیچے گرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، سیدھے کھڑا ہو جائے گا۔ پانچویں پہ گرے گا، ہو سکتا ہے گھٹنوں کے بل گرے، گھٹنوں پہ تھوڑی سی چوٹ آ جائے۔ کوئی 10ویں سیڑھی سے گرے گا تو ہو سکتا ہے ٹھوڑی بھی ٹکرا کے خون والی ہو جائے۔ 15ویں سیڑھی سے گرے گا تو ہو سکتا ہے ماتھا بھی ٹکرا جائے۔ جتنا اوپر جا کے پلٹیں گے دین سے، اتنی مکھی کھائیں گے۔ تو دعا کیجئے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور یہ لوگ تو اس بات پر بھی تلے ہوئے ہیں کہ تمہارے قدم اس سر زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے باہر نکال کریں، لیکن اگر ایسا وہ کریں گے بھی تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دن تک نہ ٹھہریں گے۔ کہتے تھے کسی طرح اللہ کے نبی مکہ چھوڑ جائیں، جان چھوڑے ہماری، کہا چلے جاتے ہیں، مر بھی جائیں گے، دنیا سے بھی چلے جائیں گے، تو کیا تم وہیں رہو گے؟ دھمکی تھی اس میں مکہ والوں کو کہ نبی کے جانے کے بعد اب تم زیادہ دن یہاں نہیں رہو گے۔ اور یہ کیا ہے؟ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے مقابلے میں ہم نے برتا جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ کرو کیا، اتنی مخالفتیں، اتنی لوگوں کی طرف سے تم پر باتیں ہو رہی ہیں، تو دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اختمام کرو، کیونکہ فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے ہر نیکی اور ہر نماز کے گواہ ہیں، لیکن خاص طور پہ فجر کی نماز کی قرت پر ان کی گواہی کیسے کہ فرشتے اس کو سنتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کی تبدیلی کا موقع ہوتا ہے. رات کے اعمال لینے والے فرشتے فجر کی نماز کے ابتدائی وقت میں آسمان پہ جاتے ہیں، اور دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے فجر کے وقت آ جاتے ہیں. اس وقت فرشتوں کے جو چینج ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ ساتھ ہی کرو کیا، تہجد پڑھو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ کے لیے نفل عبادت ہے.
یہاں نفل سے مراد کیا ہے؟ ایکسٹرا ہے، یعنی دوسروں کو تو نہیں تھی لازم لیکن آپ کو لازم ہے. اور وعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تہجد کی عادت ڈال دے، اور تہجد سے مقام محمود یعنی تعریف کا مقام ملتا ہے. جو راتوں کو تہجد پڑے گا نا، اللہ دن میں اس کی تعریف کروائے گا. شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو. اور پھر بڑی پیاری دعا، ہجرت کا سفر آنے سے پہلے ہی سکھا دیا. یہ بالکل اب وہ دن ہے کہ اب ہجرت کی تیاریاں ہونے والی ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں رہوں حق کے ساتھ رہوں، حق پر رہوں، حق کی خدمت کروں، اور اللہ ہی کے دین کا چرچا کرتا رہوں، اور سب سے بڑھ کر کیا کہ اپنی طرف سے میرے ساتھ ایک اقتدار کو مددگار بنا دے، اچھے ساتھی مجھے ہر جگہ عطا کرتا رہے، جو برائیوں کا اور گندگیوں کا اور فحاشی کا سیلاب ہے اس کو بند باندھنے کے لیے اچھے ساتھی دے دے. وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ابھی ہجرت ہوئی کوئی نہیں تو دعا سکھائی، اور ہجرت کے بعد 8 سال بعد جو موقع آیا وہ پہلے لکھ دیا کہ اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے. حالانکہ اس وقت حالات یہ تھے کہ جان کے لالے پڑے تھے، لیکن اللہ پہلے سے خوشخبریاں دینی شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے نا زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اس کی ہوائیں چلا دیتا ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اشارے دے رہا ہوتا ہے. ہجرت مدینہ اصل میں بڑی تکلیف دہ حالت تھی اس وقت، کوئی پسند نہیں کر رہا تھا کہ اپنے گھر چھوڑ کے جائے، لیکن اس کے پیچھے ایک خیر چھپی تھی کہ وجال حق وزحق الباطل. بس اب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی ذاتی زندگی میں کچھ مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ خیر اس کے لیے دین کا ذریعہ بنے، اس کی یہ تکلیف اس کے دین کے فائدے کا ذریعہ بنے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر، ہم اس قرآن کو نازل کرنے کے سلسلے میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کوئی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. اور انسان کتنا تھوڑ دل ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے نیچے اپنا نام ہی لکھ لیں، جہاں بھی لفظ انسان آئے نا اپنا نام لکھ لیں، پھر دیکھیں کیا میں ایسی تو نہیں ہوں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ بہت اکڑتا ہے اور پیٹھ مور لیتا ہے. کس سے؟ اللہ کے دین کے کام سے. مصروف بہت ہے، اپنے گھر میں بڑا کام ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہونے لگتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم بہت دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ سے پیچھے ہوتے ہیں، نمازیں ہی مثلاً چھوڑ دی، پھر ڈپریشن ہوا ہے، پھر بیماریاں پڑ گئیں، ہائے بے نمازی کا دل تو ظاہر ہے کہ دکھی ہوگا، تو پھر انسان کہتا ہے اب لاؤ کسی سے جا کے پوچھیں کہ اس کا کیا علاج ہے، پھر بھی کہتے ہیں کوئی وظیفہ ہی بتا دو جس کو ہم ادا کر لیں. کوئی بات نہیں. کل کل نہیں عمل والا شاکلتی ہی، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. سبحان اللہ، تم نہ بحثوں میں پڑو کسی کو نہ غلط کو، تم اپنا کام کرتے جاؤ، جو کرتا ہے کوئی کرنے دو. پھر وہ سوال جس کی بنیاد پہ نہ صرف یہ کہ یہ آیتیں بلکہ سورت القحف نازل ہوئی، اس میں سے ایک سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے بہت ہی کم حصہ پایا. اور اے محمد، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا آپ کی طرف، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانا چاہیں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یہاں لفظ روح آیا اور اس کے فوراً بعد قرآن کی بات ہے، تو روح کا لفظ قرآن پاک میں تین مختلف معنوں میں آتا ہے. ایک تو وہی جو سول ہے ہماری باڈی میں، سول یا اسپرٹ کے معنوں میں، جسم سے روح نکل جاتی ہے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈال آتے ہیں. اسی طرح یہاں جو روح کا لفظ ہے یہ قرآن پاک کی وحی کے لیے آیا ہے کہ جب قرآن زندگیوں سے نکل جاتا ہے تو جسم مردہ لاشیں بن جاتے ہیں، اور اسی طرح روح کا لفظ جبرائیل امین کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تینوں معنی یہاں دے دیے، جب بھی جبرائیل آتے ہیں اور جب بھی قرآن کی وحی آتی ہے اور جب بھی کسی انسان کے اندر روح پیدا ہوتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، یہ سب اللہ کا حکم ہے. آپ نے کہہ دیا تھا لوگوں کو کہ وحی آ جائے گی میں بتا دوں گا، لیکن نہیں آئی، اللہ کے حکم سے آتی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں. اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ رہنا چاہیے راضی. پھر اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں میں تذکرہ کرنے کے بعد کہ اتنا پیارا قرآن جس کو جن اور انسان نہیں بدل سکتے، اتنا پیارا ہے، بدل لو، جاؤ کر لے آؤ اس سے کوئی مختلف چیز، لیکن نہیں لاتے تو پھر مان جاؤ کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دے. اب یہ دیکھیے گا بچوں والے بہانے، ادھر سے کیوں پکڑا، ادھر سے کیوں پکڑا. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں کوئی جادوگر ہوں یا میرے پاس کوئی بہت ساری طاقتیں ہیں. کہا تھا قرآن کو مانو، اور یہ دیکھیے کیسے معجزات پہ آ گئے کہ ذرا زمین سے چشمے نکال دو، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ. حالانکہ اللہ کے نبی کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، آپ تو یہی کہتے تھے قیامت کے قریب آسمان پھٹے گا، تو آپ کو تانے دیتے تھے، جو تو کہتا نا یہ کر کے دکھا دے، یا پھر خدا کو اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. یہ تھے ان کے عذر کہ یہ کر دو، وہ کر دو، کر دو، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، تو پھر اتنا کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اتنے لمبے مطالبے، جواب میں ایک ہی جملہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یعنی میرے پاس نہیں ہے یہ معجزے، میں تو صرف پیغام دینے آیا ہوں. اور لوگوں کا حال کیا، اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. وَمَا مَنَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. یہ تھا عذر جو لوگوں کو ہدایت سے دور کرتا ہے. بھئی بشر تھا کہ فرشتہ تھا، تمہیں کیا، تم تو ہدایت لو. آج بھی لوگ رسولوں کے بشر ہونے یا نہ ہونے پر جھگڑے کر کے قرآن سے رکے رہتے ہیں. بھئی آپ کی بلا سے وہ نبی تھے، بشر تھے، کیا تھے، آپ کو تو وہ ہدایت کی کتاب دینے آئے، اس کو لے لیجئے. پیکج آ گیا، وہ ڈی ایچ ایل پہ آیا، فیڈ ایکس پہ آیا، دینے والا گورا تھا، کالا تھا، عورت تھی، مرد تھا، آپ پیکج لے لیجئے. نہیں لینا تو جائیے پھر جھگڑے کرتے رہیے، ہدایت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. بے سرو پیر کی بحثیں لوگوں کو اصل مقصد سے روک لیتی ہیں. ان سے کہہ دو، کہتے تھے یہ نبی بشر کیوں ہے، فرشتہ ہوتا، کل لو کان فی الارض ملائکا، ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. ساتھ بات ہے نا، پھر وہ ان کو بتاتا کہ یہ کرو وہ نہ کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ کا فیصلہ کہ بڑی زبردست آیت پہ نصب ہو رہا ہے، ہائی لائٹ کر لیجیے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت پانے والا. کوئی بندہ کسی کو نہیں کھینچ سکتا, دعا کر سکتا ہے, تڑپ سکتا ہے, بلا نہیں سکتا. اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کر لائیں گے, جسے نکیلے ڈال کے ان کو ملائیں گے, اندھے گونگے اور بہرے, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکائیں گے, کیونکہ ذالک جزا اہم بی انہم کفروا بآیاتنا, یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا ہم جب ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے. پہلی آیت بھی آج کے اس رخ کی یہی تھی اور آخری بھی یہی بن رہی ہے, نہ ماننے کے سو بہانے, مر کے کیسے جئیں گے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. دعا کیجئے کہ اللہ ماننے والا دل دے, انکار کرنے والے نہ ہو, اتنے عقل مند نہ ہو کہ بات میں سے بات نکال کے خوش ہوں کہ ہم نے کتنا بے بس کر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ, آج کا لیسن آپ سب نے کیا کیا سیکھا, چلیں جلدی سے لکھیں, ہم فیو منٹس اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. کیا چیز سیکھی آپ سب نے آج کے لیسن سے؟ میں جب تفسیر سن رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بہت ساری آیات ہم بڑی لٹرلی لیتے ہیں لیکن اس کا کنیکشن بڑا ڈیپ ہوتا ہے. یس, سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, کب, کیوں, کتنا, کیسے بولنا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری ہر ایک چیز تولی جائے گی نا. یس, اینڈ وی کین ناٹ گائڈ اینی ون اف اللہ ڈیڈ ناٹ وانٹ اٹ. بالکل صحیح. اور زبان سے بہترین بات نکالیں اور سمجھ کی بات کرنا. جب شروع شروع میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے جس ہم نے یہ پڑھا نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کبھی اس کو اتنا امپلیمنٹ نہیں کیا نا, آئیڈیا بھی نہیں ہے. تو تب مجھے احساس ہوتا کہ کیسے ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس طرح سے کریں. ایک سیکنڈ پلیز. جزاکم اللہ خیر کثیر. وی کین ناٹ گائڈ اینی ون اف اللہ ڈڈ ناٹ وانٹ. اور اخلاص سے, جی تھوڑا سا ویٹ کر, اخلاص سے نیت. اور شیطان اخلاص والے بندے سے ڈرتا ہے. یہ ایک بڑی بہت بیوٹیفل آیت ہے نا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو بہت اچھا ایک انکریجمنٹ بھی ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو ہر ایک پر ہی قابو مل جائے, ہم اسے بہت اچھی طرح سے بچ سکتے ہیں. And Allah subhanahu wa ta'ala ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, gives us strength in sorrows and keep us straight in happy hours. صحیح بات. And شیطان اخلاص سے ڈرتا ہے, اخلاص ہمیں بچا لیتا ہے, اور جھٹلانے والے کا انجام بھی آپ کو پتا چلا ان آیات سے. بالکل صحیح, امیزنگ دعا. یہ دعا واقعی میں بہت خوبصورت ہے, اور بڑا سکون ملتا ہے اس کو پڑھ کے. ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو جو ہونا ہے وہ بہت بہترین ہی ہوگا انشاءاللہ, اور سب ایزی آسانی سے ہو جائے گا, اور ہو بھی جاتا ہے الحمدللہ. نہ ماننے کے 100 بہانے. صحیح بات ہے, اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں نا ہم, کہ جو چیز کے بارے میں اکثر ہم یہ سوچتے ہیں اچھا بس یہ ہو جائے پھر میں اس والے حکم پہ بھی عمل کرنا شروع کر دوں گی. تو آئی تھنک کہ وہ جو پروکاسٹینیشن ہے وہ شاید شیطان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, اچھا ابھی تو روکو پھر آگے دوسرا کوئی بہانہ آ جائے گا. تو لہٰذا وی شوڈ بی ویری اسٹرکٹ کہ جہاں جو بات سمجھ آ گئی وہ چیز ہمیں مان لینی چاہیے, ہے وقت نہیں لگانا چاہیے. جو اگر کوئی مشکل لگتی ہے اس کو ماننے میں, اس کا روٹ نکال کے اور پھر اس کے بعد آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو وہ فائدہ مند ہے, ورنہ صرف یہ سوچنا یا چھوڑنا کہ اچھا بعد میں کر لیں گے, دس از ناٹ فائن. تو ان شاء اللہ آپ یہ کہ ایسا کہتے ہیں کہ ہم اپنے ورڈ میننگس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی نمبر 49 سورۃ بنی اسرائیل, پہلا ورڈ رفاتن. رفاتن ریزا ریزا, ویری گڈ ویری گڈ. ایف کے 18 چور چور, یعنی کہ بالکل ریزا ریزا, وہ بھی وہی بات ہے. آیا نمبر 51 فسینغضون فسینغضون. فسینغضون کیا ٹرانسلیشن ہے؟ بس وہ ہلائیں گے سر. بالکل ٹھیک ہے, بس وہ سر ہلائیں گے, وہ اپنے سر ہلائیں گے, بس وہ سر ہلائیں گے. صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. آئی نمبر 56 رائٹ, تحویلا. تحویلا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ماشاءاللہ گڈ, پہلے والے ورڈ کے سب صحیح بتا رہے ہیں. تحویلا اگلا ورڈ ہے. تحویلا بدلنا. جی بالکل بدلنا, جی بدلنا بالکل صحیح ہے. صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے. ایک سیکنڈ, آئی نمبر 59, آئی نمبر 59 اور اس میں دیکھیے بتائیں تخویفا. تخویفا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ سسٹم ڈرانے کو, ڈرانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اچھا پھر آئی نمبر 60 الملعونتا. الملعونتا یہ تو بہت ایزی ہے, سبھی کو بہت اچھے سے آتا ہوگا. دا کرسٹ ون, جس پہ لعنت کی گئی, لعنت زدہ. بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا نیکسٹ ہم دیکھیں گے آئی نمبر 62 لأحتنکن کیا ٹرانسلیشن ہے؟ جڑ سے اکھاڑ دیا گیا, البتہ میں ضرور جڑ کاٹتا رہوں گا. یس لأحتنکن, البتہ میں ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا یا کھاڑتا رہوں گا یا ضرور کاٹوں گا جڑ. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آیا نمبر 63 موفورا. موفورا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ موفورا بھرپور, بھرپور. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اچھا نیکسٹ آئے نمبر 64 وستفزز. بہکالے بہکالے وہ سٹفسس اور بہکالے بالکل ٹھیک ہے. کیا اس کا روٹ ورڈ ہوگا جی؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ فا ز ز فا ز ز ویری گڈ ٹھیک ہے. تو پھر اسی آئی نمبر 64 کے اندر ہی دیکھیں گے ہم اجلب. اجلب کیا ٹرانسلیشن؟ کھینچ لاؤ چڑھا لاؤ اور واؤ لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ اور کبھی ٹرانسلیشن آئے گا. اجلب چڑھا لاؤ یا کھینچ لاؤ. یس اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آیا نمبر 66 یوز جی. یوز جی کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یوز جی چلاتا ہے. ویری گڈ وہ چلاتا ہے. یوز جی وہ چلاتا ہے بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ گڈ. اچھا پھر اس کے بعد یس آئی نمبر 73 میں دیکھیں گے. آئی نمبر 73 لیفتینونک. لیفتینونک تاکہ البتہ بہکے کہ تمہیں پچھلا دے. البتہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو. یس یس البتہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو. البتہ وہ آپ کو پچھلا دیں. رائٹ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک لاسٹ اور ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں. آئی نمبر 81 ٹھیک ہے. آئی نمبر 81 زہوقا. زہوقا زائل ہونے والا. وائپ آف نابود ہونے والا. جی بالکل مٹنے والا زائل ہونے والا نابود ہونے والا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. ختم ہونے والا ماشاءاللہ گڈ. سب نے صحیح آنسر دیے ہیں. سو بارک اللہ الحمدللہ. سو انشاءاللہ ویک کے اپنے نیکسٹ سیشن کو چلتے ہیں. آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے. سیرہ کا ہے آج انشاءاللہ تعالی. سو لیٹس سی آج ہم کیا پڑھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور اس سارے معاملے میں آپ دیکھیے کہ جو کردار تھا بنو قریظہ کا وہ ہم پیچھے حدیث کی روشنی میں پورا پڑھ چکے ہیں کہ ابھی مسلمان ہتھیار چھوڑ کر فارغ نہیں ہوئے لیکن جبرائیل آئے کہا کہ اللہ کے نبی چلیے بنو قریظہ کی طرف. میں آگے آگے جا رہا ہوں اور ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. پتا کیا چلا کہ جب مسلمان نکلتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ چل پڑتے ہیں اور اس طرح جبرائیل فرشتوں کے گروہ کے ساتھ چلے گئے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جو جو سما اطاط. سما اطاط کیا ہوتا ہے؟ سنا اور مانا. اس پہ قائم ہے. وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کے پڑھے. مدینے کا انتظام ابن مکتوم کو دیا. جنگ کا جھنڈا حضرت علی کو دیا. ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ کیا. بنو قریظہ نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی پر گالیوں کی بچھاڑ کی. بہت آپ کا مذاق اڑایا. مسلمان بھی جھٹ سے تیار ہے. یہ کیسے مسلمان تھے جو جھٹ پٹ تیار ہو جاتے تھے؟ نکل پڑے. بعض لوگ ابھی راستے میں تھے تو اثر کا وقت ہو گیا. یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے اور بنو قریظہ کے انا نام کے کنویں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. مسلمانوں کی اس پیش قدمی کا فائدہ ہوا کہ بنو قریظہ کے دلوں میں روب آ گیا. اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. لڑائی کی جرت نہ ہوئی. مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ کیا. کچھ دن تک تو رہے لیکن یہود اس کتاب نہ لا سکے. مشورہ کیا, ابو لبابہ کو بھیجا. یہاں اہم نقطہ جو پیچھے نہیں ہوا, غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی سے کہا کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں, ہم ان سے ذرا مشورہ کر لیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ابو لبابہ دوست تھے, سمجھ لینا جیسے سعد بن معاذ ان کے دوست ہے تو ابو لبابہ, کہ ذرا ہم ان سے مشورہ کر لیں کیا کریں, ہم محاصرہ کر لیں, گیو اپ کر لیں, یا اگر ہم نے گیو اپ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کریں گے. کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا لے جاؤ. دیکھیں اللہ کے نبی کتنا ٹرسٹ کرتے تھے, ابو لبابہ صحابی تھے, ان کو بھیج دیا. جاؤ. جو ہی ابو لبابہ کو ان لوگوں نے دیکھا رونے لگے, دھاڑے مار مار کے, عورتیں بچے رو رہے ہیں, ہائے بچاؤ بچاؤ کیا ہوگا وہ ہوگا. کہتے ابو لبابہ پر اکت آری ہو گئی, یعنی اپنے دوست پیارے خاندان پتہ لگتا ہے. یہود نے کہا آپ کا کیا مشورہ ہے, کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ ہتھیار ڈال دے؟ انہوں نے کہا ہاں. ہاں کہتے ہوئے اب آپ میری طرف دیکھیے گا, پھر آپ کو ایمان اور تقوی کی ڈیفینیشن پتا چلے گی. ہاں کہتے ہوئے ساتھ ہی یوں کر دیا, یہ دیکھیے اشارہ کیا تھا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے. جو ہی یہ کیا نا, فوراً پتا چلا کہ میں نے تو ایک راز افشاں کر دیا, اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر دی, کہ ان کو پہلے سے بتا دیے کہ اللہ کے نبی کا کیا پلان ہے. اب یہ اندر کا تقویٰ سونے کہاں دیتا ہے, غلطی ہو کے بندہ سو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے. سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے, خود کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا, قسم کھا لی کہ جب تک اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے مجھے نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں باہر نکلوں گا. کہ خود باندھا ہے ان کو, آخرت کی فی سلسلہ تنظر سبون زیران فسلکو یاد تھا کہ ستر ستر ہاتھ لمبی زنجیروں میں جہنمی جکڑے جائیں گے. کہا میں خود کو ادھر ہی باندھ لوں کیونکہ میرے سے ایک اجتماعی راز افاش ہو گیا. یہاں بہت عمل کی بات ہے, کوئی دین کا راز ہم سے افشا ہو جائے کبھی خود کو معاف نہ کریں, اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. کبھی کوئی بات میٹنگ کی, کوئی اسکول کی, کوئی ادھر کی باہر چلی جائے, کبھی خود کو نہ معاف کریں, روزے رکھیں, استغفار کریں, توبہ کریں, کیونکہ کل آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ آئے, کہا کہ ادھر باندھنے کی خود کو کیا ضرورت ہے, میرے پاس آتے میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا, لیکن اب آپ نے چونکہ اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال دیا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا, اب جب اللہ کہے گا تب آپ کو کھولوں گا. اللہ اکبر, دیکھیے کہ کیا حالات ہے. آگے جا کے دیکھیے گا کہ پھر ان کو اللہ نے کتنے دن بعد کھلوایا. ادھر محاصرے میں بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے. 25 روز کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کے حوالے خود کو کیا کہ جو فیصلہ آپ ہمارے لیے سمجھیں اس کو کر دیں. آپ نے مردوں کو باندھا, عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کیا. قبیلہ اوس کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے ان دوستوں پر احسان کر دیں, جس طرح خزرج کے خلیف بنو قینقہ پر آپ نے احسان کیا تھا. کیا کیا تھا بھلا, کہ ان کو کہا تھا چلے جاؤ ہم تمہیں مارتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کے بارے میں ایک ہی آدمی فیصلہ کرے, یعنی سعد بن معاذ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہی حدیث پڑھ چکے ہیں, سعد بن معاذ آئے, بلائے گئے. انہوں نے بالکل وہی بات کہی کہ عورتوں بچوں کو قیدی بنایا جائے, مردوں کو قتل کیا جائے اور مال غنیمت تقسیم کیا جائے. آپ نے فرمایا آپ کا وہی فیصلہ ہے جو سات آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ یہود کی شریعت کے مطابق بھی تھا, کیونکہ ان کی شریعت کے فیصلے میں یہی تھا کہ جب کوئی غداری کرے تو ان کے مردوں کو مار دو اور عورتوں کے ساتھ یہ کرو. تو گویا کہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحمی اور نرمی پر مبنی تھا. بہرحال بنو قریظہ کو لایا گیا. ایک عورت تھی جو حارث کی بیٹی تھی, اس کے گھر میں قید کر دیا. مدینہ کے بازار میں خندقیں کھود دی گئیں, ان کے گروہ کو لایا جا رہا تھا اور ان کی گردنیں ماری جائیں. کہتے ہیں کہ 400, 700 یا 600 کے درمیان یہ لوگ تھے. خوئی بن اختب بھی مارا گیا, یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے عہد شکنی پر مجبور کیا تھا لوگوں کو. مطلب یہ کہ جنہوں نے برا کیا ان کے ساتھ برا معاملہ ہوا. بنو قریظہ کے کچھ لوگ ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے, ان کو چھوڑ دیا گیا, کچھ نہیں کہا. بعض لوگوں کو ہبا کروا لیا گیا, ان کو بھی چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے. ایک عورت بھی قتل کی گئی تھی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حلات بن سوید کو قتل کیا, یعنی قصاص میں ماری گئی. ہتھیار اور مال جمع کیے گئے, تقریباً 1500 تلواریں, 300 زرے, 2000 نیزے, 500 ڈھال, بہت سارا سامان, بہت سے برتن, اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں. یہ بتائیے کہ اگر بنو قریظہ یہ غداری نہ کرتے تو یہ مسلمانوں کو ملنا تھا؟ فتح تو ملی جانی تھی, اللہ نے تو لکھی ہوئی تھی خندق کی فتح. اس سے کیا پتا چلتا ہے, بعض دفعہ دشمنوں سے اللہ اس لیے بھی پیش قدمیاں کراتا ہے کہ ان کے علاقے اور ان کے مال مسلمانوں کو ملیں. تو شر میں خیر اور خیر میں شر ہے. بہرحال آپ نے کھجوروں کے درخت اور قیدیوں سمیت سب کا خمس نکال کر یعنی پانچواں حصہ نکال کر مال غنیمت فوجیوں میں بانٹا. جو پیدل تھا اس کو ایک حصہ, جو شخص سوار تھا اس کو تین حصے دیے. آپ دیکھ رہے کہ جنگوں میں لڑنے کی نوبت بہت کم آتی تھی. پلاننگ ایسی چیز ہے, کم محنت میں زیادہ فائدے ہو رہے ہیں. آج لوگ مرتے زیادہ ہیں, نقصان زیادہ ہو رہا ہے, فائدے کم ہو رہے ہیں. بہرحال سب کو حصے دے دیے گئے. شخص سوار کے تین حصے تھے, ایک اس کا اور دو حصے گھوڑے کے. جو قیدی تھے ان کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے, یعنی بیچ کے ہتھیار لیے گئے. اللہ کے نبی نے ایک عورت ریحانہ بنت زید کو اپنے لیے منتخب کیا. پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنی ملکیت میں رکھا اور ان کو آزاد کر کے شادی کر لی. اور خجت الوداع کے بعد ان کا انتقال ہوا. بنو قریظہ کا جب کام پورا ہوا تو حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہوئی اور مسجد نبی کے خیمے میں تھے. اللہ کے نبی گئے اور ان کی عیادت کرے. ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم ٹوٹ کر ہنسلی یعنی لبے کے پاس بہ نکلا اور اس قدر خون نکلا کہ ان کی وفات ہو گئی. ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابو لبابہ کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے خود کو ستون سے باندھا. چھ راتیں اسی طرح گزر گئیں. نماز کے لیے ان کی بیوی ان کو کھول دیتی, وہ پلٹ کر واپس اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے. اس کے بعد ام سلمہ کے مکان میں ان کی توبہ قبول ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ ام سلمہ کے پاس تھے, انہوں نے مبارک دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑے مگر انہوں نے انکار کیا کہ مجھے نہیں کھولو جبکہ اللہ کے نبی آ کے کھولیں. پھر انتظار کیا اور اللہ کے نبی جب فجر کی نماز کے لیے نکلے تو ان کو کھول دیا. کیا ایمان تھے. آج بھی اگر اللہ آپ کو لے جائے مسجد نبی میں تو دیکھیے گا ستون ابی لبابہ کے نام کا ایک بڑا خوبصورت ستون ہے, سرخ اور گولڈن کلر کی, اس پہ میناکاری ہوئی ہے. اس کو دیکھ کے دیکھیے توبہ یہ ہوتی ہے. کیسے یہ لوگ خود کو پکڑتے تھے. ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے کام کرتے ہیں, ہمیں کس نے پوچھنا ہے. بہرحال اس طرح سے آپ دیکھیں کہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور حالات ہوئے جو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. ایمان سے مرحلہ بھرے ہوں گے اس وقت. کس طرح ہوتا ہے, کوئی بندہ شیئر کچھ کرنا چاہے تو کرے, نہیں تو یہاں پہ ہم رکیں گے. جی صدف آپ کیا شیئر کریں. بالکل, یعنی کوالٹی کنٹرول. آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو نیا کورس شروع ہو رہا ہے ہم نے اس میں ایک الگ شعبہ بنایا, فرسٹ ٹائم بن رہا ہے, پہلے ہمارے کسی کورس میں بھی تک نہیں تھا, کوالٹی کنٹرول, جس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ پورا وقت جو ہم نے باتیں شروع میں شروع کی تھی کیا وہ سب کچھ موجود ہے. تو آپ لوگ بھی بنائیں, ہر چیز ہونی چاہیے اپنی زندگی. آپ سب جو اسٹوڈینٹس ہیں اپنی کوالٹی کنٹرول کو خود دیکھیں. شروع میں جو جوش تھا وہ اب ہے, ہوش تو نہیں آ گیا. اسٹاف کے لوگ دیکھیں, جس شوق سے کسی پہلے دن کورس میں جاتے ہیں اسی شوق میں اگلی دفعہ بھی جاتے ہیں. جی اور کوئی صوبیہ جی آپ شیئر کیجیے. جی بس نکلنا کام ہے. جی بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ لوگ جب نکلتے تھے تو وہ ان کو تو نہیں پتا تھا کل کیا ہونا ہے, لیکن وہاں جا کے اللہ آسانیاں بھی کر دیتا تھا. یہ تو آج ہم بڑے پرسکون ماحول میں پڑھ رہے ہیں نا, سب جیت گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جو خندق کے لیے کھڑے ہیں ان سے پوچھئے کیا حالات ہیں. تو اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے, نکلو میں پکڑ لوں گا, تم کھڑے رہو, میں زیرو زیرو لگا کے تمہیں دس سو ہزار لاکھ کروڑ انفینٹ تک پہنچا دوں گا, اور تم گر گئے تو ایک ملین بھی زیرو بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کھڑا رہنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی کے اگلے سلسلے کا آغاز کریں گے. آج جس ٹاپک کو ہم پہلے لیں گے وہ ہے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل, پیج ہے 239. اس سے پیچھے ہم نے جو آخری چیز دیکھی تھی وہ تھی غزوہ بنو قریظہ, اور اس کے اینگل میں ہم دیکھ چکے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ شکنی کی بنیاد پر ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا. اور اس سے ہمیں اسلام کا یہ مزاج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنی کہی بھی بات کو نہ نبھائے، جو ذمہ داری اس کو دی جائے اس کو اس کے حق کے طور پہ پورا نہ کرے، تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو کون سی اور جنگیں لڑنی پڑی کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بہادری کے جوہر دکھائے. اس میں ابو رافع سلام کے قتل کی بات بہت معروف ہے. کون تھا یہ شخص؟ حجاز کا تاجر تھا اور یہود خیبر کا رئیس تھا، اور ان بہت بڑے مجرمین میں سے تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور لانے کا کام کیا تھا. اسے پچھلی ہی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح گلی گلی پھر کے انہوں نے لوگوں کو اسلام کے خلاف جمع کیا، اور سب اپنے طور پہ تو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آگے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے رکھے اسے کون چکھے. تو یہاں یہی چیز ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو ان کے جرم اور ان کے کاموں کے مطابق سزا دیا کرتے تھے. مسلمان جب غزوہ احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو گئے تو خزرج کے پانچ لوگ اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جتنا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف یہ لوگ بھی حاصل کریں. کعب بن اشرف کا نام کافی دن کے بعد آپ نے سنا ہے، تو آپ کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ یہ بھی ایک سردار تھا یہود کا، اور اس کا قتل شروع ہی دور میں ہو چکا. یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. ان کے قائد عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف حیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے کہ اندر داخل ہو جاؤں. آپ یہ سب چیزیں سیکھیے کہ کس جنگ میں کیا اسٹریٹجی اختیار کی گئی اور اس کا فتح پر کیسے اثر پڑا. کیونکہ بعض دفعہ ہم ایک بات اپنے حساب سے صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن موقع درست نہیں ہوتا. خیر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو روکا کہ تم لوگ یہاں رکو تو میں آتا ہوں. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا کہ قضاء حاجت کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ فیل کرانا چاہ رہے تھے کہ یہاں میں اپنی کسی ضرورت سے آیا ہوں. پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے، ایک تو صحابہ کی کوششیں اور ان کے ہیلے ہوتے تھے نا، دوسری اللہ کی پھر مدد ہوتی تھی. جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کروانا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے پھر حالات خود بھی بناتا ہے، دوسروں کی مت خود ہی ماری جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ پوچھ گچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. جیسے کہ پیچھے ہم حضرت حذیفہ کے قصے میں سن چکے کہ ان کے ساتھ والے نے پوچھنا تھا لیکن وہ انہوں نے ہی اس سے اس کا حال چال پوچھ لیا. بہرحال عبداللہ بن عتیق کے لیے اور کیا چاہیے تھا، موقع مل گیا، اندر گئے، چھپ گئے. جب لوگ سو گئے تو انہوں نے چابیاں لی اور دروازہ کھول دیا تاکہ ضرورت پڑنے پر بھاگنے میں آسانی ہو. اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا. ادھر جاتے ہوئے جو دروازے کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے، تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لے. یہاں دیکھیے کہ مشن سے محبت اور کام، جس کام کو کرنے کے لیے گئے تھے وہ نہیں چھوڑا. ہم بعض دفعہ کسی جگہ کسی کام کی نیت سے جاتے ہیں لیکن ادھر کی کھڑکیاں، پردے، دروازے ان کو اتارتے رہتے ہیں، اور ڈسٹریکشن بہت ساری ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں. تو بغیر ڈسٹریکٹ ہوئے اس کے قلعے، اس کے محل میں اتنی چیزوں کو دیکھے بغیر سیدھا اس کی جگہ پہ پہنچ گئے. جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اس دور میں اس طرح نائٹ لیمپس تو نہیں ہوتے تھے. بہرحال انہوں نے اس کو آواز دی، ابو رافع. اس نے کہا، کون ہے؟ انہوں نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی اور اس نے زور کی چیخ ماری. وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے کے لیے آئے. کہا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے. اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا. اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک جا رہی. اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے. چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں. پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی. انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ رہے. جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ محل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں. عبداللہ بن عتیق نے جان لیا کہ وہ مر چکا ہے بس اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی. رسول اللہ کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا. آپ نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا گویا کہ کوئی تکلیف ہی نہ تھی. تو یہاں آپ دیکھیے کہ اگر آپ سطحی نظر سے سن رہے تھے نا تو بہت سارے سوالات ہوں گے آپ کے ذہن میں, کیا یہ ٹھیک بات ہے, یہ اچھی بات ہے, اس طرح اس کے گھر میں جا کے گھس کے اس کو مارا, ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اس کی بجائے پھر ٹارچر سیلز, جیل کی گھڑیاں, اور خاص طور پہ جو آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ لوگوں کو مارنے مروانے کے طریقے وہ اختیار کیے جاتے تو وہ ٹھیک تھے. دوسری بات ہے کہ جس شخص نے وعدہ خلافی کی اور سارے لوگوں کو جمع کیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف, کیا وہ کوئی مہذب آدمی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مہذب سلوک کیا جاتا؟ بس یہ بنیادی نقطہ اگر ہمیں اسلام کا سمجھ آ گیا نا تو ہمیں کسی مسئلے پہ کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا. آپ آج کے دور میں لیجئے کسی شخص کے بارے میں خبر مل جائے کہ اس نے فلاں ملک پر حملے کے لیے ساری دنیا کے لوگوں کو ملکوں کو پرووک کیا, ایک کسی کا جملہ مل جائے نا کسی بیچارے کا تقریر میں یا اسپیچ میں یا تبلیغ میں, کاٹ چھانٹ کے اس کو کہاں لے جاتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے کہ یہ بات کہتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی ایک اتنے اچھے مسلمان بردر کہ بالکل جس کو آپ کہیں کہ شریف التبہ, جنہوں نے کبھی شاید کسی سے اونچی بات بھی نہ کی ہو, صرف اس وجہ سے تقریباً 5-6 سال اور اس سے کم و بیش جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا ان کو, کہ ان کے ہاتھ میں کلاشن کوف کے ساتھ تصویر دیکھی کسی نے. کہانی بڑی لمبی تھی کہ کوئی شخص مسلمان ہوا, ان لوگوں کی دوستی تھی, لڑکوں کا گروپ تھا, ایک دن کہتے ہیں کہ اسی طرح سیر کے بہانے شکار کے بہانے سب گئے, تو اس شخص نے ان کو کہا یہ پکڑو میں تصویر کھینچتا ہوں. بس اللہ کی پناہ وہ تصویر ایسا فتنہ بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی آزمائشوں میں ڈالا. پرسنلی الحمدللہ میرے ہسبینڈ کی دوستی بھی ہے ان سے, اب تو خیر کافی عرصہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی, لیکن اتنی مشکلات سے گزارا ان لوگوں نے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مطمئن اور خوش ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ آزمائشوں سے بچائے. آپ تو اپنے ملک کے خلاف اپنے ملک کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے, تو کہاں کوئی اتنوں کو جمع کر کے مسلمانوں کو مارنے آ جائے تو اس کو اس طرح مار دینا کیا بری بات ہے؟ آج کوئی ایسا مجرم ہوتا تو اس کو تو جیل کی سلاخوں میں رکھتے اور پھر ساری دنیا کو دکھا کے اس کو مروا دیا جاتا. تو بہرحال یہ ایک دروازہ بند ہوا. اور یہاں سے ایک اور مزاج بھی نوٹ کرے کہ اللہ کے نبی ہر فتنے کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ کی زندگی میں یہ سارے فتنوں کے سام سر توڑ دیں جنہوں نے بعد میں صحابہ کو ستانا تھا. کیونکہ بعض دفعہ لیڈرز کی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں وہ پھر اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ساتھیوں میں پھوٹ پڑنے کا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کے یہ سارے اقدامات جرات مندانہ بھی تھے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی تائید ان کو حاصل تھی. جب اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں تو میں اور آپ ایسی باتوں پہ کیوں پریشان ہوں. ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ہوا غزوہ خندق کے بعد, اور وہ کیا تھا, یمامہ کے حاکم ثمامہ بن اسال کی گرفتاری اور ان کا قبول اسلام. بہت زیادہ ایمان افروز واقعہ ہے. کہانی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ثمامہ نام کے شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے. بہت سارے لوگ آج بھی ہوں گے, اس دور میں بھی تھے. چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے نکلے. اب آپ اس جملے کو ذرا موٹا سا ہائی لائٹ کر لینا, کیونکہ جب کوئی بات ہوتی ہے نا تو ہم اس شخص کا وہ عمل نہیں یاد رکھتے, لیکن مسلمانوں کی اور صحابہ کی وہ کاروائیاں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ دریا کے اطراف میں, جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے, بنی بکر بن کلاب کو ادب سکھانے کے لیے بھیجا. یعنی یہ تادیبی کاروائیاں تھی, اور تادیبی کا لفظ یہ ادب سے ہوتا ہے. حمزہ دالبا کہ ان کو ذرا مزہ آ جائے کہ آئندہ کبھی اس طرح کا یہ کوئی کام نہیں کریں گے. بہرحال سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں ثمامہ کو پا لیا, ان کو گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا, ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یعنی اب دیکھیے اللہ کے نبی کا انداز اور کتنی محبت سے اس سے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نزدیک خیر ہے, اگر قتل کرو تو ایک خون یعنی قصاص والے کو قتل کرو گے, مراد یہ کہ میرے خاندان کے لوگ تم سے بدلہ لیں گے, اور اگر احسان کر دو تو ایک قدر دان پر احسان کرو گے. اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو دیا جائے گا. یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی آپشنز کتنی خوبصورت ہے، اور اتنے مہذب انداز سے بات کر رہے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے رتبے کے مطابق ڈیل کیا کرو. جو بڑے عہدے کا بندہ ہے، جو اپنی قوم کا سردار ہے، تم بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. بلکہ لوگوں نے ان کو باندھا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. خیر، اس کے بعد آپ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر گزرے، پھر یہ گفتگو. یعنی آپ امیجن کریں نا کہ قبیلے کا سردار ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں اور اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے. ایک جواب تو کہتا ہے جھٹ سے پکڑو اور کام تمام، اور دوسرا کہہ کہ نہیں، سماما سناؤ کیا حال ہے، کیا سوچتے ہو، اسلام کیسا لگتا ہے، میرے بارے میں کیا خیال ہے. دیکھیے، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو ٹھنڈے صبح کا آدمی ہو، اور جس کا ٹیمپر پہلے ہی لوز ہو جائے، اور جو غصے میں پیچو تاپ کھائے اور مٹھیاں بھینچے اور ادھر سے ادھر پیچھے کمر کے ہاتھ رکھ کے چکر لگاتا پھرے. وہ دشمن کو کیا مارے گا، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو پہلے مار رہا ہے. تو اللہ کے نبی بڑے پیار سے اس سے پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو. دوسرے دن بھی ایسے ہوا، تیسرے دن بھی یہ ہوا. بلکہ یہاں تو بات بڑی مختات ہے، اور روایات جو ہے ڈیٹیل کی وجہ سے شیئر نہیں کر رہی، لیکن خلاصے میں اس میں ایک دو بات بتا دوں کہ روایات میں آتا ہے کہ سماما اللہ کے نبی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. کہتے تھے مجھے اللہ کے نبی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا تھا شروع میں، مجھے کسی کا چہرہ اگر ناگوار تھا تو وہ آپ کا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ جب تیسرے دن اللہ کے نبی نے ساتھیوں سے کہا کہ سماما کو چھوڑ دو، تو صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا. انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے. پھر کہا، اب یہ لفظ ہائی لائٹ کر لیجئے گا، واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا. کب؟ جبکہ دل میں کفر بھرا تھا. لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا، اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا. یہ جملے کون بولتا ہے؟ میں اس کو بول رہی تھی تو میرے ذہن میں آج کے دور کے وہ لوگ آ رہے تھے جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. کوئی دشمنی میں کتاب لکھتا ہے تو کوئی دشمنی میں کارٹون بناتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ جب دل میں بغض ہے تو ایسا دل ہے. آج اگر ہم میں سے کوئی ان کے ساتھ اسی اخلاق اور حکمت کے ساتھ معاملہ کرے جو آپ کا تھا، نفس سلم کا تھا جو، تو آپ سوچئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی دل بدل جائیں. اللہ دلوں کا مالک ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے. لہذا اس چیز کے بارے میں انسان ہمیشہ حرص رکھے کہ کفر کو ختم کریں، کافر کو نہیں. اللہ کے نبی کی جنگ کافر سے نہیں، کفر سے تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا تحمل، صبر اور حوصلہ دے دے. یہاں سے نکلے، واپسی پر عمرے کے لیے تشریف لے گئے حضرت سماما. قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی، کیونکہ کوئی بھی نہیں پسند کرتا، جیسے بہت سارے لوگ آپ کے دین پہ آنے کو، قرآن پڑھنے کو، حجاب اور نقاب کرنے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ لوگ تو ایک خواہشوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ان کو اچھی لگتی ہے. خیر، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا. انہوں نے کہا، واللہ تمہارے پاس یماما سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک کہ رسول اللہ اس کی اجازت نہ دے دیں، کیونکہ سارا وہاں کا اناج کہتے ہیں کہ یماما سے آتا تھا. مکہ میں خود تو کچھ اگتا نہیں تھا، تو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہاری ایڈ بند کر دیں گے. اب آپ دیکھیے کیسے اللہ اسلام کے دشمنوں کو اسلام دوست بناتا. بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ اب ان کو میں کچھ نہیں دوں گا کیونکہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. واپس آئے، مکہ والوں کو گندم بیچنے سے لوگوں کو روک دیا. اب مشکل میں پڑ گئے، فاقے ہونے لگے، حتیٰ کہ پھر مکہ والوں نے اللہ کے نبی کو رشتہ داریوں کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ سماما کو لکھ دیں کہ وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں، اور آپ نے ایسا ہی کیا. کیا سیکھا آپ نے؟ اور یہ پوری روایت جو یہ صحیح بخاری کی ہے، حدیث کے نمبر نیچے لکھے ہوئے، آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں نا. اچھا اخلاق جو ہوتا ہے نا، یہ تلوار سے زیادہ گھاؤ رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. ہیرا سب سے سخت دھات ہوتی ہے ان معلوم چیزوں میں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن پھول کی پتی سے کٹ جائے گا، لیکن مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں کلام کی نرمی دے. نرم بارش کی طرح نرم بات دل میں جاتی ہے، ہلکی ہلکی پھوہار کی طرح دل پہ پڑتی ہے اور اندر سے اندر چلی جاتی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ دشمنی اس محبت میں بدل گئی اور اللہ کے نبی نے پھر اجازت دے دی. آپ بتائیں ہم ہوتے اللہ کے نبی کی جگہ تو کیا کرتے؟ اس پہ ڈسکشن کیجیے گا بعد میں. ہم کہتے پکڑ لو ان کو, جانے بھی نہ دو, لیکن آپ نے کہا نہیں دے دو. یہ اخلاق لائیں. دیکھیے کام نبیوں والا کرنا ہے نا تو اخلاق بھی نبیوں والا لانا پڑے گا. ہم تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں معاف کرتے, ہم تو اپنے پیاروں کے ساتھ ہی بگاڑ کے رکھتے ہیں, دشمنوں کی بات تو کیا کریں. بہرحال اس کے بعد ایک اور چھوٹا غزوہ, غزوہ بنو لحیان, ربیع الاول 6 ہجری میں ہوا. بنو لحیان ایک قبیلہ تھا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رجی کے صحابہ کو قتل کیا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برا کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں. یہ حجاز کے بہت اندر اسفان کی حدود میں آباد تھے, اس لیے اللہ کے نبی نے ان سے نمٹنے میں تھوڑی دیر کی, یعنی تھوڑے دور تھے تو آپ نے سوچا کہ اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بھی ایک حکمت کی بات سمجھیے, آپ اپنے لیے مینجمنٹ کے ناطے سے بھی, دین کے کاموں کے کرنے کے ناطے سے بھی, اور وہ یہ ہے کہ پہلے ارجنٹ اور قریب کے ٹاسک نبھا لیں. امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ میں جو کام آپ کے لیے لازمی ہیں کرنے کے ان کو پہلے کر لیں, اور جو باتیں جو بھی 2-4-6 دن کے بعد چاہیے اس میں پڑھ کے اگر آج شام کے کسی ضروری کام سے آپ ہٹ گئے تو یہ چیز آپ کے لیے درست نہیں ہوگی. خیر آپ نے ان کو تھوڑا سا موقع دیا, جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے مطمئن ہو گئے, یہ بھی نوٹ کریے گا بات, آئے تھے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو توڑنے, گٹھ جوڑ کیا, پھر مسلمانوں کو تو نہیں توڑ سکے لیکن اپنے دل بھی کھٹے ہو گئے. آگے دوست تھے آپس میں ایک دوسرے کے, اب دشمن ہو گئے. تو جب دشمن ہوئے تو اب اللہ کے نبی کو اطمینان تھا کہ دوبارہ یہ نہیں جڑیں گے اسلام کے خلاف. آپ نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا. 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے. یہ امیج اور اسفان کے درمیان ایک وادی ہے, یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہی قیام فرمایا. ادھر بنو لحیان کو خبر ہو گئی, وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے. ہائی لائٹ کریں, یہ کیسا روب ہے؟ آج کے مسلمانوں کا روب کیوں نہیں؟ آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں پیچھے, یہود ہیں, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قین کا خندق کی جنگ ہے, یا احد کی جنگ ہے, اور اب یہاں بنو لحیان. سب اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو آتا دے کے بھاگ جاتے تھے. کیا گر تھا؟ کون سا اسلحہ تھا صحابہ کے پاس؟ ایمان کی طاقت تھی. یہ آج آ گئی تو ہمیں بھی کسی دشمن کو زیادہ دھمکانا نہیں پڑے گا. خیر ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا. پھر آپ نے اسفان کا قصد کیا, وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائے. اس دستے نے قراء الغمیم تک کا چکر لگایا. اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے. یہ جو بات ہے نا کہ آپ وہاں آگے اسفان تک گئے اور 10 صحابہ کو بھیجا, یہ کیوں تھا؟ یہاں بھی ایک بات سمجھیے کہ اسلام میں اسلحے کے استعمال سے زیادہ اس کے اظہار کو پسند کیا گیا ہے. دشمن پہ روب ڈالو تاکہ وہ اسلام کی طرف نظر نہ اٹھا سکے میلی. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہ ایک مسلمانوں کو اور خبر ملی, اور آپ نے یہ بھی اس میں بات نوٹ کی ہوگی کہ غزوہ خندق میں جو کہ آپ نے کہا تھا اب ہم آئیں گے, تو اب آپ دیکھیں گے کہ اگلی جنگوں میں پہل ادھر سے ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک سریہ ہوا تھا, عیس زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے ابو العاص, ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو زینب کے یہ شوہر ابو العاص غزوہ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے, انہوں نے اپنے فدیے کے لیے ہار دیا تھا جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی رقیق ہو گئے. پھر اس کے بعد جب آپ کو چھوڑا گیا تو اس شرط پر کہ میری بیٹی کا راستہ نہیں روکنا, یہ وہی والے ابو العاص ہے. آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جمادی الاولی 6 ہجری میں رسول اللہ نے حضرت زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ کیا. مقصد شام سے آنے والے قریشی قافلے کو پکڑنا تھا جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے. مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا, البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے لیکن وہ سیدھے مدینہ پہنچے, حضرت زینب کی بنا لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں. انہوں نے اپنی بیوی کی بنا لے لی حضرت زینب نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی. ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے، یعنی بہت معروف تھے کہ خیانت نہیں کرتے. مکہ گئے، امانت اہل امانت کو ادا کی، پھر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. رسول اللہ نے حضرت زینب کو پہلے ہی نکاح کے تحت ان کو واپس کر دیا. یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی. یہاں آپ دیکھیں کہ ایک دو خوبصورت باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ صبر. اللہ کے نبی نے فوراً گھر نہیں توڑا، حالانکہ اس وقت اسلام ریولیوشنری دور میں تھا، انقلابی دور تھا. وہ فرق ہوتا ہے، آج کے احکامات شوہر اور بیوی کے کفر اور اسلام پہ آنے یا رہنے کے فرق ہیں اللہ کے نبی کے دور کے احکامات سے. یہ بات سمجھیے گا، تب تو اسلام آ رہا تھا، ابھی کئی چیزیں انڈر کنسٹرکشن تھی. ایسی کہ جیسے گھر بن رہا ہو اس وقت کے حالات، اور جب ایک گھر پورا بن چکے تو اس وقت کے حالات میں فرق ہوتا ہے. تو آج کے احکامات کو تو ہم اس وقت شیئر نہیں کرتے، لیکن اس دور کے ناطے دیکھیے کہ 3 سال آپ نے اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھا. عربوں میں تو اس کا رواج نہیں تھا، کوئی فوت بھی ہو جاتا تو اس کے کچھ مہینے کے اندر دوسری جگہ نکاح ہو جاتا تھا، لیکن اصل میں ان سب کا اسلام اللہ کو منظور تھا، اس لیے اتنا انتظار ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی نکاح پہ ان کو واپس بھیج دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اس معاشرے کے لیگل ٹرمز ہوتے ہیں نا، اس کا بھی خیال کیا جائے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ ناروے میں رہتے ہیں نا، تو اگر ایک نان مسلم کپل ہے، نارویجین لا کے مطابق ان کا نکاح ہو چکا ہے، شادی ویڈنگ جس کو کہتے ہو گئی، اب جب وہ دونوں ہی مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں. یہاں سے آپ سمجھیں کہ اسلام رہ جاتے کا بیر نہیں رکھتا کہ ہر چیز اب اس سے اپوزٹ کرنی ہے جو پہلے ہو رہی تھی، صرف وہ چیزیں بدلی جاتی تھی جس کا اسلام کے کسی بنیادی کام کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا. تو بہرحال یہ جنگ بھی ان کے لیے بابرکت ثابت ہوئی. پھر دوسرا بات دیکھیں کہ آپ کا امانتوں کو واپس کر کے آنا، یہ بھی ایک بہت ہی قابل غور نقطہ ہے کہ جس کا دل اچھا ہوتا ہے نا، جو لوگوں کے معاملے میں بامانت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایمان اور ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے. اس دوران اللہ کے نبی نے کچھ اور سرایا بھی بھیجے، جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا. پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو مستلق کے لیے تشریف لے گئے. یعنی اب حالات کیا ہو رہے ہیں، غزوہ بنو مستلق تک پہنچ رہے ہیں. آپ میں سے جن لوگوں نے پہلے تھوڑا بہت قرآن پاک کو پڑھا ہے، چلیں دورہ قرآن میں، وہ اس نام سے تو نہیں جانیں گے، لیکن حضرت عائشہ پر ایک تہمت لگی تھی اس کو جانتے ہیں. بس غزوہ بنو مستلق کے ساتھ یہ لکھ لیجئے، یہ ہے وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی کے اوپر ایک تہمت لگی تھی، اور جو بعد میں ایک بہت بڑے فتنے کا ذریعہ بنی. ہم خود سوچیں، اس وقت شیئر کریں کہ آپ نے ابھی جو پچھلی چیزیں سنی ہیں اس میں سے اپنے لیے کیا سنا. ایک دو باتیں شیئر کیجئے، میں مائک چھوڑتی ہوں، آپ لوگ مائک لیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. جتنا زیادہ سیرت کو پڑھتے جائیں گے آپ کو بالکل اللہ کے نبی کے مشن کی سمجھ آنے لگے گی، اور اس کے بغیر قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو الحمدللہ آج کی سیرت کے لیسن سے کیا کیا پوائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. سب سے پہلے ہم غزوہ بنو قریظہ کو دیکھیں، اگر تو اس سے ہمارے لیے کیا کیا ایکشن پوائنٹس ملتے ہیں. سب سے پہلی بات لکھیں، چلیں جو چیز آئی تھنک کہ آپ سب کو بھی لگی ہوگی اور مجھے سب سے زیادہ لگی، کہ صحابہ کرام کبھی بھی نیکی کے مواقع کو ضائع نہیں کرتے تھے، اور فوراً جیسے ان کو کال لگتی تھی تو فوراً نکل پڑتے تھے. یس، اچھا اخلاق، نرم بات جو دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتی ہے. صحیح. یس تو آپ لوگ بھی لکھیں کہ غزوہ بنو قریظہ سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے. مجھے یہ بھی بہت ایک زبردست بات لگی کہ جیسے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں, یعنی کہ جو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. یس فرمنس آن دا کاز اور سمینا و اتانا. یس باقی سب لوگ ہم نکلنے والے بنے گننے نہ پائیں. یس مطلب اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کتنی ایکسکیوزز بناتی ہوں یا میں فوراً چیزوں کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. انسان کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میری کتنی ہمت کتنی کیپیبلٹی ہے. یس اور اس کے مطابق پھر ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے. اور بیکار کے ایکسکیوزز یا جو شیطان ہمیں وسوسات دیتے ہیں ان سے نہیں, ان کے اندر نہیں جانا چاہیے. وہی بات کہ وہ ابھی غزوہ احزاب سے واپس آئے ہیں اور ابھی فوراً سے ایک اور کام کے لیے نکل پڑے نا. حضرت ابو لباب رضی اللہ عنہ کا تقوی ان محاسبہ. یس حکمت بھی سمجھ آتی ہے, کس بات سے حکمت سمجھ آتی ہے وہ بھی لکھیں. جی کس بات سے سمجھ میں آتی ہے؟ اور اس کے علاوہ باقی کے جو ہم نے اس تمام جس کے بعد اور جنگی مہمات بھی ہوئے تو ان سے کیا چیز سیکھی ہم سب نے, کہ اسلام بہت کمزور ہے یا پھر اس کو کس طرح کا ایک رویہ لینا چاہیے؟ یس صحیح آپ نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی خاوند کا طلاق نہ ہونا اسے حکم سمجھاتی ہے. اسلام کا کیا رویہ ہے؟ اگر ہم اپنی ظاہر ہے کہ ہم ڈیلی اس طرح کی جنگوں پر تو نہیں ہوتے, لیکن ایک مومن کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ صرف لوگوں کے اوپر کہ جو لوگ آپ کو کہتے جائیں ہر دفعہ اور آپ صرف چپ چاپ سنتے ہیں جیسے کہ سب لوگ آپ کو اس طرح سے دبا سکیں. ناٹ ان ایوری سچویشن, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ جواب بھی دیں آپ اس کو ایک طرح سے ہینڈل بھی کریں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر دین کی بات آنی چاہیے وہاں پر اپنے آپ کو کمزور نہیں رکھنا چاہیے. حکمت کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ بات واضح ضرور کرنی چاہیے. اسٹریٹجیز ان انٹرنگ دی ڈیسٹینیشن. جی بالکل صحیح کہ ایک پلان بنایا ایک طریقے سے وہ اندر گئے.
السلام علیکم.
اچھا پھر اس کے بعد آگے یہ بتایا مجھے غزوہ بنی المصطلق اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا چلا؟ یس آپ لوگ لگتا ہے مجھے آج زیادہ نوٹس نہیں لے سکے یا پھر آپ لوگ زیادہ سوچنے میں ہیں. Have to take firm action as per rules of Quran and Sunnah. جی بالکل صحیح, اس کے مطابق ہمیں ایکشن لینے چاہیے. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیسن میں یا تو زیادہ نوٹس نہیں بن سکے یا کیا, بیکاز کم پارٹیسپیشن ہے. ہمارے ڈسکشن کے سیشنز بغیر پارٹیسپیشن کے چل نہیں سکتے. یس اوکے تو انشاءاللہ شاء ویسا کر لیتے ہیں ہم لوگ کہ آپ لوگوں کی پھر بریک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے 10 منٹس کی بریک کریں اور اس کے بعد پھر واپس آپ کے دوسرے سیشنز کنٹینیو کریں گے. رائٹ سو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی 10 منٹس کی بریک کریں. جزاکم اللہ خیر ان کے فی الحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك
والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. الحمدللہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بریک کے بعد فریش بھی ہو گئے ہوں گے. اور کتنے لوگ ہیں جو بریک سے واپس آ گئے ہیں؟ مجھے بہت تھوڑے لوگ نظر آ رہے ہیں. اوکے الحمدللہ. تو آپ لوگوں کو پتا نا ہمارا تجوید کا سیشن ہے, لسننگ کا ہے. آپ لوگ اپنے مائکس اور اپنے مصحف کے ساتھ ریڈی رہیں. سسٹر ہے نا, اگر آپ ہمارے ساتھ روم میں ہیں تو آپ پلیز ہینڈ ریز کریں, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. سسٹر ہے نا ہمارے ساتھ, کے مجھے سسٹر ہے نا روم میں نظر نہیں آ رہی. تو ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنا بخاری والا سیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں, کہ مجھے سسٹر ہے نا تو روم میں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, تو ہم اپنا بخاری کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ یہی ہوگا کہ اگر سسٹر ہے نا آتی ہیں تو ہم اس کے بعد وہ سٹارٹ کر لیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ نوٹس لیں, اس کے بعد ہم ریکیپ کریں گے. جزاک اللہ خیر. سسٹر ثنا آپ ہمارے ساتھ ریڈی ہیں؟ اوکے الحمد للہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سیشن کتاب الصلاۃ ہی کی کنٹینیوشن ہے, اور حدیث نمبر 253 اور پیج نمبر 219 ہے بک کے اعتبار سے. اس سے شروع کریں گے. باپ کے اعتبار سے 18 ٹاپک ہے, لیکن شروع سے جو ترتیب چل رہی ہے اس سے یہ 253 ہے. خوشی ہوتی ہے آپ کو کہ 252 حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہے. تو آج کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ السجود علی الثوب فی شدت الحر, سجدے کرنا کپڑے پر گرمی کی شدت کی وجہ سے. عرب ملک گرم ہے, آج بھی آپ کو پتا ہے. آج تو کئی سہولتیں ہو گئیں, لیکن پتھریلی زمین تھی. اور جس طرح آج ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں خوبصورت کارپیٹس اور پیڈڈ اور ایوری تھنگ موجود ہے, پلس گرمی سردی کا انتظام ہے, ایسا نہیں ہوتا تھا. بعض دفعہ راستوں میں پڑھنی پڑتی تھی, بعض دفعہ کہیں بھی. تو گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اگر
حميد مجيد
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. کتاب الصلاۃ کی کنٹینیوشن ہے. حدیث نمبر 262 سے شروع کریں گے, 261, اور کتاب کے اعتبار سے صفحے کا نمبر ہے جی پیج نمبر 222, 222 ہے, 222. اس میں بھی قبلے ہی کے کچھ احکامات پہ مزید بات ہوگی, اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو مختلف حصوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو اس سے صرف ایک ہی ٹاپک پہ ہی نہیں بلکہ مختلف چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. روایت عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال ابراہیم, کہا ابراہیم نے, یہ ابراہیم نہیں ہیں جو حدیث کے اندر یعنی جو نیریٹرز میں سے آ رہے ہیں, راوی ہیں, عن القمت الراوی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یعنی ابراہیم یہ حدیث حضرت القمہ سے اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں, یعنی یہ حدیث کی چین ہے بیسیکلی. کیا کہتے ہیں, لا ادری, میں نہیں جانتا, زیادہ او نقصا, کہ کمی کی یا زیادہ, یعنی آپ نے نماز میں کچھ کم کر دیا تھا یا زیادتی کی تھی لیکن کچھ ہو گیا تھا, یعنی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو ایک رکعت زیادہ پڑھائی گئی تھی یا ایک رکعت کم ہو گئی تھی, مجھے یاد نہیں لیکن کچھ ہوا تھا. پھر کیا ہوا, فلما سلم قیل له, پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا, لوگوں نے کیا کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, احدث فی الصلاۃ شیء, کیا نیا حکم آ گیا نماز میں کچھ. دیکھیں صحابہ اپنی عقل یوز ہی نہیں کرتے تھے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا مٹی کے مادو, کوئی ہم جیسا ہو تو تنقیدی شروع ہو جائے, اللہ کے نبی کیا ہو گیا, آپ نے غلطی کر دی, اور ہم تو چھپ سے کہتے ہیں آپ نے غلطی کر دی, بس آپ نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا, اب اللہ ہی آپ کو معاف کرے. ہم عموماً دین کے ساتھ, دینداروں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے, اور صحابہ کیا کہتے تھے, یہ ادب ہے, دیکھیں یہ مینرز ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, بات سننے کے انداز ہوتے ہیں, بات بیان کرنے کا بھی انداز ہے. اس کو آپ کہتے ہیں پازیٹو کریٹیسزم, یا کسی کو کوئی بات کہی ایسے انداز سے کہیں کہ اگلے کو خود ہی سمجھ آ جائے گی, بجائے اس کے کہ یہ کہا چلا کہ نبی آپ نے غلطی کی, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا. اچھا یہی طریقہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ یوز کریں, ان کو تربیت کے دوران ٹوکنے میں روکنے میں, اور یہی چیز ہم اپنے دین کے ساتھیوں کے ساتھ استعمال کریں, تو بیسٹ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. کیونکہ انسان نیگیٹو سینٹینسز سن کر ایک دم اگریسو ہونے لگتا ہے, تو یہ کہا جاتا آپ نے غلطی کر دی, کیا ذہن میں آئے گا, اور یہ کہ اللہ کے نبی کوئی نیا حکم آ گیا, پھر وہ خود پوچھیں گے میں نے کیا کیا, تو بات تو وہ تھوڑی دیر بعد سامنے آنی ہے. تو وہی بات ہے کہ لفظوں کا فرق جو ہے وہ چیز کو بدل دیتا ہے, ورنہ چیز کوئی نئی نہیں ہوتی دنیا میں. خیر آپ نے پوچھا کیا ہوا, قالا وما ساکا, بھئی تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو, قالو, پھر صحابہ بولے, صلیت قضا وقضا, کہ آپ نے اس طرح سے اور اس طرح پڑھا دیا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ نے پھر بھی آپ کو کیا بتایا, کہ آپ نے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے کر دیا, یعنی بہت زیادہ آپ کو پھر بھی ڈائریکٹلی یہ بات نہیں بتا دی. خیر فسنا رجلئی ہی وستقبل القبلتا, یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں سمیٹے. سنا جو ہے نا سنئی سے لپیٹنا, تسنیہ, ڈیول, یہ لفظ اردو پہلے بھی آتا ہے, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سنا, اللہ کی سنا بیان کرو, وہ بھی یہی لفظ ہے. سنا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے, رپیٹ, اور یہ جو تسنیہ کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے, یعنی ایک کے بعد دوسرا, یعنی اس میں ریپیٹیشن ہو گئی. اللہ کے نبی نے یہ بات سنی, فوراً کیا کیا, اپنے دونوں پاؤں سمیٹے, وستقبل القبلہ تھا اور قبلے کی طرف رخ کیا, وسجدہ اور سجدہ کیا, سجدتین, دو سجدے, یعنی فوراً آپ نے اس بات کو سن کر اس کا ایکشن کیا لیا کہ دوبارہ اپنے پاؤں سمیٹے, کیونکہ نماز کے بعد لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ دوبارہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کرتے ہیں, پھر آپ نے اپنے پاؤں سمیٹ کر قبلے کی طرف منہ کیا, پھر دو سجدے کیے, ثم سلم, پھر آپ نے سلام پھیر لیا, فلم اقبل علینا, پھر جب آپ نے ہماری طرف توجہ کی, ہم سے ہماری طرف کیا کیا, بوجہ ہی, فلما, پس جب اقبل ہماری طرف کیا, علینا, بوجہ ہی, اپنے چہرے کو, قالا, تو فرمایا, انہ لو حدث فی الصلاۃ شیء, یہ ہے اگر ہو جائے کوئی نئی بات, یعنی اگر ہو جاتی کوئی نئی بات صلاۃ نماز میں, لنبعتکم بہ, میں اس کی تمہیں ضرور خبر دیتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا حکم نہیں آیا, ولیکن, لیکن بات کے, اب اس جملے کو ذرا سنیے گا, اور آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایگزیجریشن کرتے ہیں اس کو میچ کیجئے گا اس جملے سے. آپ کی کسر نفسی دیکھیے, کتنے آپ اپنے آپ کو لو پروفائل پہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم, میں ایک بشر ہوں تم جیسا. بالکل یہی چیز سورت کہف کے آخر میں بھی آتا ہے, انما بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں. انسا کما تنساؤں, میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. سنیے, اللہ کا نبی اور بھول جائے, ہاں بھول سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. بھول اللہ نے حضرت آدم میں بھی ڈال دی تھی, انسان میں ڈالی ہوئی ہے. تو کہا میں بھول جاتا ہوں, فیضا نسیت ہوں. اب آپ دیکھیے خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں, اگر کبھی میں بھول جاؤں, فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے, فذکرونی, تو مجھ کو یاد دلا دیا کرو. یہاں تک آپ نے اپنے بارے میں کہا, پھر دوسروں کو کہا. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, جب اور جب شک ہو کسی ایک کو تم میں سے اپنی نماز میں. کیا شک ہو؟ یعنی کہ تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں. سم ٹائم شیطان ہمیں اس مغالطے میں ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو کیا کرو؟ فَلْ يَتَحَرَّ الصَّوَابَ, فل یا تحر, تو پھر تحرر کر لو. تحرر کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھ لیجئے, شک کو نیچے ڈال دو, یقین کو اوپر لے آؤ, جس کو انگلی اردو میں آپ کہتے ہیں ظن غالب. مطلب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ آج لیٹس سی, آپ کو مثال دیتے ہیں کہ کوئی بھی مثال عملی زندگی کی دینا چاہ رہی ہوں, کہ دو چیزوں میں سے ایک پہ آپ کا شک ہوتا ہے لیکن دوسرے پہ دل زیادہ ٹھکرا ہوتا ہے. میرا خیال ہے چھ لوگ آئے تھے لیکن شاید چار ہی تھے. اچھا چلو پھر چھ ہوں گے, یعنی سوچیں کہ چار تھے یا چھ تھے. تو جس چیز پہ دل ٹھک جائے اس پہ تحرر کر لو. سمجھ آئی بات؟ تحرر ثواب کیا ہوتا ہے؟ کہ دو چیزوں میں جب ڈاؤٹ ہو تو مائنڈ کو حرکت دے کے سوچیں کہ زیادہ چانسز کس چیز کے ہیں. آپ کہتے پتہ نہیں میں 9 بجے آئی تھی یا 9:15 آئی تھی, لیٹ سی. پھر آپ سوچیں اچھا نہیں 9 بجے تھے, نہیں 9:15 بجے آئی تھی. یعنی جس چیز پہ دل جم جائے وہ کام کر لو. پھر فل یتم علیہ, پھر اس کو پورا کر لو. ثم یسلم, پھر سلام کو پھیرو. ثم یسجد سجدتین, پھر سجدے کرو دو. کرنا کیا پتا چلا؟ اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے کہ مثال ہے, آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی تھی, سلام پھیرنے کے قریب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے تو 5 پڑھ لی. اب آپ سوچیں, تحرر کریں, 4 پڑھی تھی کہ 5, 4 تھی کہ 5. اب آپ کو لگا کہ آپ نے 5 پڑھ لی ہیں, ایک زیادہ ہو گئی ہے نا, زیادہ جن کو. تو آپ کیا کریں گے؟ 2 سجدے کریں گے. اللہ تعالیٰ اس 5 کے ساتھ ان 2 سجدوں کو ملا کر آپ کو 2 نفلوں کا اجر دے دیں گے. اور اگر آپ کو شک تھا اور 5 نہیں 4 تھی یا 4 کی جگہ 3 تھی, تو یہ 2 سجدے آپ کی اس رکعت کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یعنی اللہ نے دیکھیے ہمیں اپنی مسٹیکس کو میک اپ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیے, کہ تم اپنے بارے میں دیکھا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے رکھا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ ہو جائے تو یہ کر لے, اور 3 یا 4 کے شک میں 3 کو سوچ لے کہ چلو 3 تو ہے ہی نا, پھر کیا کرے؟ اٹھیں, ایک رکعت پھر پڑھے. بات واضح؟ نماز میں اگر شک ہے کہ کم ہوئی ہے تو پھر کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد یا اس کے قریب 2 نفل 2 سجدہ صحف کر لے. ہوگا کیا؟ یا تو 3 تھے تو وہ 2 کھڑے ہو کر آپ سے جو کھڑے کر کر آپ سے 1 رکعت پڑھائی گئی, اس سے مل کر آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. اور اس غلطی پہ کہ آپ نے فرض میں 1 رکعت کم کرنے والے تھے, آخر میں 2 سجدے کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے پہلے ہی پورے پڑھ لیے ہوئے تھے اور 1 زیادہ پڑھی ہوئی تھی, تو یہ 2 آپ کے ایکسٹرا نفل کا اجر ہو جائے گا. تو یہی بات بتا دی گئی کہ جب شک ہو تو پھر شک کی بجائے جس پہ زیادہ یقین ہو اس کو لے لیجئے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو, الحمدللہ. اچھا, آج تھوڑا سا وہ ہمارے نا مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ٹائم ٹیبل میں ہم لوگ تھوڑا ٹائم ٹیبل سے آگے تھے نا, تو اس کی وجہ سے وہ پھر سسٹر ہے نا ہمارے ساتھ آئی ہیں اپنے ٹائم پہ, لیکن ہم نے پہلے اسٹارٹ کر لیا تھا, ہم نے اس کو بیچ میں اسٹاپ کرنا پڑا, سوری فار دیٹ انکنوینئنس. تو ابھی ہم پہ سسٹر ہنا ہمارے ساتھ ہیں, تو انشاءاللہ ہم اپنا تجوید کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی آج ہمارا لسننگ کا ڈے ہے, تو آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے جنہوں نے آج لیسن سنانا ہے. اور ہم پڑھے تھے سورۃ المنافقون جو لاسٹ والی آیات تھی, انہیں ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر کریں گے آیہ نمبر 9 سے آنورڈ انشاءاللہ. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سسٹر, فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے آیہ نمبر 9 سے لے کر 11 تک.
السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله, ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين, ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها, والله خبير بما تعملون. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ کی کسرا میں بہت کانشیس ریڈنگ لگ رہی تھی, اور ماشاء اللہ بہت ساری جگہ کے اوپر جو ہے وہ کسرا امپرووڈ ہے. تھوڑا سا مزید ابھی نا کسرا کے اوپر جیسے آپ پریکٹس کر رہی ہیں آپ اس کو ایسے ہی رکھیں. کچھ ایک دو جگہ کے اوپر مجھے اس میں ویکنیس لگی, جیسے آپ نے پڑھا ہوا انفقوا, دیٹ واز پرفیکٹ, اور اس کے فوراً بعد جو آ رہی تھی ہوا انفقوا میم میم, وہ ساؤنڈ ہوگی میم. تو جو انڈیویجول کسرا ہے وہ بہت ماشاء اللہ جیسے لگ رہا تھا کہ آپ اس کو کانشیسلی پش کریے, ڈاؤن کریے نا کسرا کے لیے. تو لیکن جہاں پر جوائننگ آ رہی ہے, کسرا کی جوائننگ نیکسٹ لیٹر سے آ رہی ہے, وہاں ابھی بھی نا تھوڑی کسرا میں ابھی کمی ہے, تو اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. جیسے فیقو تو میم نہیں, می میم ما, یہاں پر بھی می جو ہے وہ صحیح آپ کا لوور جا نیچے جانا چاہیے. وہ فیقو میم ما. پھر اسی طرح سے جیسے آئی نمبر 9 میں ورڈ تھا ذکر اللہ. تو یہاں پر زال کی گسرا اور کچھ ایک اور جگہ کے اوپر جیسے بسم اللہ میں ورڈ جا رہے تھے تو کوئی کوئی بیس میں کسرا اچھی تھی. بسم اللہ یہ والی آپ کی بہت اچھی تھی, ہی رحمان, لیکن باقی سب بھی بالکل اس کے لیول پر ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کسرا کے اوپر ابھی آپ مزید جو ہے وہ پریکٹس جاری رکھیں, ماشاءاللہ یہ امپروومنٹ کی طرف آ رہی ہے. پھر ایک اور چیز, جیسے دو جگہ کے اوپر نا آپ کی لینتھ اسٹریچ ہو گئی. ایک تو ورڈ تھا میوبلی, تو قبلی کا جو لام ہے اس کو کھینچیں گے نہیں, میوبلی. اور دوسرا جو ورڈ تھا وہ تھا فیقول ربی لولا, ربی لولا, اس با کو بھی ہم اسٹریچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, دونوں میں مد لیٹر نہیں ہے تو دونوں ہی لیٹرز بغیر کھینچے آپ اس کو پڑھیں گے. پھر یہاں پر آئی نمبر 10 میں جو ورڈ آ رہا تھا اجلیوں قریبین فاصدقوا, اب ان دونوں ورڈز میں اخفا ہے مگر دونوں اخفا ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گے. اجلین اس کے بعد قاف ہیوی لیٹر آ رہا ہے تو آپ کا اخفا ہیوی ہوگا, قریبین فا لائٹ لیٹر آ رہا ہے تو آپ کا اخفا بھی لائٹ ہوگا. تو اجلیوں, منہ میں پریشر بنائیں, اجلیوں قریبین فاصدقوا. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا پریکٹس کریں گے. پھر اسی طرح سے جہاں پر یہ جو ادغام آ رہا تھا ایک آئی نمبر 9 میں ہے ورڈ ومن یفعل, اور دوسرا ورڈ تھا آئی نمبر 11 میں ولن یؤخر. ان دونوں ورڈز میں نا تھوڑا نیزل ساؤنڈ کو اور ایڈ کریں. ٹھیک ہے, ومن پہلے فتحہ مکمل کر کے پھر یا کے اوپر جائیں اور تھوڑا سا اور ناک کی طرف ساؤنڈ کو پش کریں, ومن یفعل اور ولن یؤخر. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا پریکٹس کیجیے. باقی ماشاء اللہ اٹ واز گڈ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے انہی آیات کو, آئی نمبر 9 till 11.
جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله, عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی ہلو. جی جی السلام علیکم. جی میری تجوید ختم ہو گئی تھی جی.
جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے جی ماشاء اللہ اٹ واز گڈ. آپ کی جو لینتھس ہے نا وہ بہت اچھی ہیں. لیٹر جو بیسک مدود ہیں اور لبی والی جو مدود ہیں وہ اچھی ہیں. مجھے آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے ابھی نون ساکن والے چیپٹر شروع کیا یا ابھی نہیں کیا؟ اچھا کر لیا ہے. تو کہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ لوگ؟ او ماشاء اللہ. اچھا ختم کر چکے. صحیح, دیٹس گڈ. تو اس میں نا آپ کو تھوڑا سا اس کی پریکٹس کی بھی ضرورت ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ ابھی آگے پڑھیں گے لیولز آف غنا, ٹھیک ہے؟ لیکن آپ جنرلی یاد رکھیں کہ اخفا میں اور ادغام کے اندر اقلاب میں جو نون ساکن کے یہ تین رولز ہیں نا, اس میں آپ آواز کو ٹھہراتے ہیں تھوڑی دیر. تو آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ولا اولادکم عن ذکر اللہ, یہاں پر بھی آواز کو ہم تھوڑی دیر ٹھہرائیں گے. پھر اسی طرح سے وَمَن يَفْعَل, یہاں پر بھی ہم آواز کو ٹھہرائیں گے. پھر جہاں کہیں میم تشدید کے ساتھ آئے گا وہاں پر بھی آواز ٹھہرائیں گے. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا, یعنی ان سب جگہ کے اوپر آپ نے آواز کو ٹھہرانا ہے. پھر اسی طرح سے آیا نمبر 11 میں دیکھیے آخر میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا, یہاں پر آپ دیکھیں تنوین کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے حمزہ. تو تنوین کے بعد جو حمزہ ہے وہاں پر نا آپ اظہار کرتے ہیں. یہاں آپ کا اخفا ہو رہا تھا, لائک نفسا اذا جاء اجلها. تو آپ نے ان کے اوپر تھوڑا سا بھی دھیان دینا ہے کہ جو نون ساکن کے جو رولز ہیں, جیسے اخفا آپ کری ہیں یا اقلاب کری ہیں یا ادغام کری ہیں, تو اس کے اوپر آواز کو تھوڑی دیر ٹھہرائیں, گنا زیادہ دیر کریں اور پھر آپ اگلے ورڈ کو شروع کریں, ٹھیک ہے؟ اگلے لیٹر کو سٹارٹ کریں. پھر اگر ہم مخارج کی بات کریں تو جیسے حمزہ جو ہے وہ آپ کا مجھے بہت ساری جگہ کے اوپر ویک محسوس ہوا, جیسے نفسن ایدا ایدا, تو وہ مخرج پر نہیں گیا. نفسن ایدا یو اخیرو کر کے نہیں, یو آ نہیں, یو آ یو اخ خیر اللہ, یہ حمزہ کے اوپر آپ نے تھوڑی توجہ دینی ہے. جیسے یہاں پر بھی تھا ان دا بگننگ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, تو جہاں جہاں حمزہ آئے گا آپ نے وہاں پر حمزہ کے مخرج کو ہٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھیے. پھر اس کے بعد نا جو واو کا مخرج تھا آپ کا وہ ویک ہو رہا تھا, اسپیشلی جب وہ میم کے بعد آ رہا ہے. جیسے ام والوکم, اس میں نا ام وا وا ساؤنڈ آ رہی تھی, یعنی وا جیسے آپ وی بولتے نا, یعنی ام وا جو واؤ ہے وہ میم کے مخرج سے آ رہا تھا. تو واؤ کو میم کے مخرج سے نہیں آنا, ام لپس جوائن ہوں گے, وا لپس سرکل بنائیں گے, آگے فارورڈ کریں گے آپ لپس کو اور پھر لپس کا سرکل بنائیں گی. ام والوکم, پھر یہاں پر آپ دیکھیں کم میم کے لیے دوبارہ لپس آپ کے ملیں گے اور پھر دوبارہ سے سرکل, لپس کو آگے لے کر آئیں اور دوبارہ سرکل بنائیں. ولا اولادکم, تو یہ جو واؤ کا مخرج ہے اسپیشلی لیٹر میم کے بعد اس کو آپ نے تھوڑی توجہ دینی ہے. پھر سود, آپ کا سود جو ہے وہ سین کی طرح لگ رہا تھا, فَأَصَدَّقُوا مِنَ الصَّالِحِينَ. تو سود کے اوپر تھوڑی پریکٹس کریں اور ہا کے اوپر تھوڑی پریکٹس کریں, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تو جو لینتھس ہیں آپ کی ماشاء اللہ وہ اچھی ہیں. جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر, آپ سورۃ التغابن شروع کیجیے, آئے نمبر 1-4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امید ہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, له الملك حمد وهو على كل شيء قدير, هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون, والله عليم بذات الصدور. جزاك الله خيرا, السلام عليكم.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کچھ چیزیں دیکھ لیجیے, یہ جو ورڈ ہے نا فی السماواتی فی الارض, اس میں جو فا ہے اس کو تھوڑا ہمز کی ابھی ضرورت ہے, یعنی تھوڑا کوئک فا کی ساؤنڈ جا رہی تھی. رخا و ہمز دونوں جو ہے وہ آپس میں کریں گی. ما فی السماواتی وما فی الارض, اور یہاں پر جو آپ کا بود کا ٹائم ہوگا, کیونکہ بود رخاوا ہے, بود کا ٹائم را سے زیادہ ہونا چاہیے, تو آپ کا بود آلموسٹ اسکپ لگ رہا تھا, تو را کو جتنا ٹائم دیں گے اس سے زیادہ ٹائم آپ نے بود کو دینا ہے. وما فی الارض, ٹھیک ہے, بود کو رن کریں گے تھوڑی دیر. پھر کہیں کہیں مجھے آپ کے کاف میں ہمس ویک لگ رہی تھی. لہ الملک, اسی طرح سے مین, تو کاف کی ہمز کے اوپر تھوڑا دھیان رکھیں گے ہم. اور جی ایک دو جگہ کے اوپر جب آپ نے را پر اسٹاپ کیا نا, تو اس میں بھی مجھے تھوڑی ہمز فیل ہوئی, جیسے آئی گیس یہ اس ورڈ میں تھا قدیر, یعنی اس طرح کی ساؤنڈ آئی قدیر. یہ جو ساؤنڈ ہے نا ایئر کی, یہ را میں نہیں آئے گی. قدیر, ٹھیک ہے. پھر بصیر, پھر اسی طرح سے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. تو باقی جو فورتھ والا تھا اس میں تو را ہیوی تھا, اس لیے وہاں پہ ایسا مجھے نہیں فیل ہوا, لیکن جو را لائٹ آ رہا تھا اس میں مجھے آپ کی ہمز فیل ہو رہی تھی جب آپ اس کے اوپر اسٹاپ کریے, تو اس کو تھوڑا سا واچ آؤٹ کیجیے گا. اور بود کے مخرج کو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا نا بہت فرنٹل ایریا زیادہ انوالو ہے ایز کمپیئر ٹو پوسٹیریئر سائڈز, تو اس کو تھوڑا سا واچ آؤٹ کریں. مجھے دال کی طرف اس کا ٹچ زیادہ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے, جیسے تو یہ مجھے بہت بیک سے آتی ہوئی سانگ فیل نہیں ہو رہی تھی, اس کو آپ نے تھوڑا سا واچ آؤٹ کرنا ہے الانگ ود دس, کے آپ جو ہے نا وہ اپنے بھی ہیوی لیٹرز کے اوپر پریکٹس جاری رکھیں. جیسے ورڈ خولاقو, تو مجھے تینوں لیٹرز ایک جیسے لگ رہے تھے, مطلب ہیوینیس جو ہے وہ خو اور قو کی اس کا لیول کافی کم تھا, تو تو ہیوی تفخیم تحقیق پہ تفخیم خو خو سماوات ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے 1-4
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ کچھ صفات کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے مگر میرا خیال ہے کہ جب آپ لوگ صفات پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ وہ سمجھ میں آ جائے گی ابھی میں زیادہ تر جو فوکس رکھ رہی ہوں وہ جو آپ پڑھ چکے نا آلریڈی اس کے ایررز کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ اس میں نا یہ جو اخفا آ رہا تھا منکم یہ لائٹ ہے تو آپ اس کو دیکھیں ایک تو آپ نے کسرہ کمپلیٹ رکھنی ہے اوکے صحیح اس کو آپ نے نا کسرہ کو کمپلیٹ رکھنا ہے می دوسرا میک شور کہ آپ کا نا ہٹ ہو کاف کے مخرج پر ڈسٹینس نہیں رکھنا میو یہ ڈسٹینس ہے آپ کی ٹنگ ہٹ نہیں ہو رہی میو نہیں مین مین کم یہ بالکل ایسے جیسے آپ ورڈ بولتے نا انک آئی این کے انک مین کم اسی لیول پر تو جو ڈیپ پارٹ ہے کاف کا مخرج وہ آپ کا ایگزیکٹ اوپر جا کے ٹچ کر رہا ہے صحیح ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ نے پریکٹس کرنا یہ ہیوی بھی آ رہا ہے اور کسرہ بھی آپ کی نا جو ہے وہ تھوڑی مے کی طرف جا رہی ہے مے نہیں می اس کو آپ نے پریکٹس میں رکھنا ہے دونوں جگہ کے اوپر فمنکم کافرون ومنکم مؤمن پھر اسی طرح سے یہ جو ورڈ تھا والارض اس میں آپ کا بود بالکل دال کی طرح لگ رہا تھا بود کے مخرج کو پریکٹس کریں بالحق قوف یہاں پر فور سم ریزن مس ہو گیا کیونکہ باقی جگہ کے اوپر مجھے بہتر فیل ہوا یہاں پہ وہ اسکپ ہو گیا تھا وصوركم رو ہیوی ہوگا آپ کی ساؤنڈ آ رہی تھی وصوركم ورا نہیں وصوركم فأحسن صوركم یہاں پر بھی ہیوی ہوگا صوركم نہیں پڑھنا صوركم ٹھیک ہے پھر جیسے میں نے بتایا را کو جب لائٹ کرتے نا تو یہ بہت جنرل ایک بہت کامن ایرر ہے کہ را کا مخرج اسکپ ہوتا ہے سائڈز آف دا ٹنگ انوالو ہوتی ہیں را کو لائٹ کرنے میں اور اس سے ایئر نکلتی ہے تو آپ نے بھی اس کو دیکھنا ہے کیونکہ آپ کے را میں بھی نا جب وہ لائٹ ہے تو اس میں ایئر آ رہی ہے لائک وہ الیہ المصیر یہ والی ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے قدیر یہ نہیں ٹھیک ہے قدیر قدیر ٹپ کے اوپر فوکس کریں اور سائڈ کو تھوڑا سا اٹھا کر یعنی کرو سا جیسے بنتا ہے نا اس طرح سے سائڈ آپ کی بالکل پھیل کے لگیں گی نہیں تو اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے اور یہاں ورڈ آئی نمبر جو فور ہے وہ اما تعلنون اس میں جو آپ کا بما ہے اٹ ساؤنڈ لائک تعلی تو یعنی تو کی ساؤنڈ آ رہی تھی اور آئین بھی کلکلا میں جا رہا تھا تو اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. وما تو تور تور لی نون, میک شور آئن موو نہ کرے, تور لی نون. ٹھیک ہے, صحیح. اوکے, ایک اور سسٹر سن لیتے ہیں ان شاء اللہ. آئی نمبر 5 اینڈ 6 پڑھیے. نیکسٹ سسٹر آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا وتستغنى الله والله غني حميد. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اس پر ماشاء اللہ تبارک اللہ. مخرج میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا نا آپ قوف کے مخرج پہ بھی پریکٹس کریں. آپ کا قوف بہت اچھا سافٹ پیلٹ پر ٹچ نہیں کرا. قابلو, فذاقو, فذاقو, پھر اسی طرح سے فقالو. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. پھر کہیں کہیں کسرہ آپ کی ویک ہو رہی تھی. وبال امرہم, تو امرہی دونوں لیٹرز میں امرہم. ٹھیک ہے, پھر بالبیناتی, بالبیے کی ساؤنڈ تھی, یہ نہیں, یہ بالبیناتی. پھر جی اس کے اوپر تھوڑی سی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کسرہ کے اوپر. تأتیہم, ہاں بھی نا کہیں کہیں ہاں جو ہے وہ بھی کھو رہا تھا, تو بی جیسے ورڈ تھا بی انہو کانت, تو ہاں جو ہے وہ یعنی پریس ہو رہا تھا, اس کو ریلیکس چھوڑیں تاکہ وہ پش آؤٹ ہو, یعنی باہر کی طرف اس کی ساؤنڈ آئے. پھر یہاں پر ابشرو یہدوننا, میک شور رو میں گنا نہ جائے, صرف ادغام میں ابشرو یہدوننا. پھر نیکسٹ ورڈ دیکھیں, یہ ہے وتولوا واستغنى الله. اگر آپ اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں اور اگر آپ اسے ملاتے ہیں تو آپ مرجنگ کریں گے, وتولوا واستغنى الله, اور پھر ٹھہریں گے نہیں وہاں پر, یعنی آپ نے وہاں پر زیادہ دیر رکنا نہیں ہے کیونکہ وہ تو آپ گنا میں ٹائمنگز کو بڑھاتے ہیں نا, یہاں پر گنا کے بغیر آپ نے ملانا ہے ایک واو کو دوسرے واو کے ساتھ اور ٹائم نہیں دینا. وتولوا واستغنى الله. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اس کے اوپر پریکٹس کیجئے. ٹھیک ہے, ہم اس کو یہیں تک انشاءاللہ آج رکھتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. بارکم اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاز اس رہے نا. الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اپنی غلطیوں سے اور دوسروں کی غلطیوں سے, ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے سسٹر حنا کے لیے جو اتنی محنت کرتی ہیں ہمارے لیے، اور ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے والی بنائے نا. بہت زیادہ پریکٹس، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کون سا لیسن کرنا نا، تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اس کی پریکٹس پہلے سے کریں نا، پھر اگر آپ کو کوئی کوشچن بھی ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ سسٹر حنا آپ کے ساتھ لائیو ہوتی ہیں یہاں پہ نا، تو پھر آپ اپنے وہ کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں ان شاء اللہ. جزاکم اللہ خیر محسن الجزا. ان شاء اللہ ہم اپنا بخاری کا سیشن کنٹینیو کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کو شروع سے ہی اسٹارٹ کر لیں، کیونکہ وہ تھوڑی سی جو تھی حدیث پہلی والی، اگر تھوڑا سا زیادہ ہماری ریویژن بھی اچھی ہو جائے گی ہے نا، کیونکہ سجدہ صحف کا تھا تو تھوڑا سا وہ ٹرکی ہے، تو اگر کسی کی کنفیوژن ہے وہ بھی دور ہو جائے گی ان شاء اللہ، تو اگر کسی کو ہو گیا تو اس کا اور اچھا اس کا ہو جائے گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر محسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. کتاب الصلاۃ کی کنٹینیوشن ہے، حدیث نمبر 262 سے شروع کریں گے، 261، اور کتاب کے اعتبار سے صفحے کا نمبر ہے جی پیج نمبر 222، 222 ہے، 222. اس میں بھی قبلے ہی کے کچھ احکامات پہ مزید بات ہوگی، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو مختلف حصوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے صرف ایک ہی ٹاپک پہ ہی نہیں بلکہ مختلف چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. روایت عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، یہ ابراہیم نہیں ہے جو حدیث کے اندر یعنی جو نیریٹرز میں سے آ رہے ہیں، راوی ہیں، عن القمت الراوی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی ابراہیم یہ حدیث حضرت القمہ سے اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث کی چین ہے بیسیکلی. کیا کہتے ہیں؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، زیادہ او نقصا، کہ کمی کی یا زیادہ، یعنی آپ نے نماز میں کچھ کم کر دیا تھا یا زیادتی کی تھی، لیکن کچھ ہو گیا تھا، یعنی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو ایک رکعت زیادہ پڑھائی گئی تھی یا ایک رکعت کم ہو گئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے لیکن کچھ ہوا تھا. پھر کیا ہوا؟ فلما سلم قیل لہ، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا، لوگوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نیا حکم آ گیا نماز میں کچھ؟ دیکھیں صحابہ اپنی عقل یوز ہی نہیں کرتے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا مٹی کے مادو، کوئی ہم جیسا ہو تو تنقیدی شروع ہو جائے، اللہ کے نبی کیا ہو گیا، آپ نے غلطی کر دی، اور ہم تو چھپ سے کہتے ہیں آپ نے غلطی کر دی، بس آپ نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا، اب اللہ ہی آپ کو معاف کرے. ہاں ہم عموماً دین کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ یہ ادب ہے، دیکھیں یہ مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، بات سننے کے انداز ہوتے ہیں، بات بیان کرنے کا بھی انداز ہے. اس کو آپ کہتے ہیں پازیٹو کریٹیسزم، یا کسی کو کوئی بات کہی ایسے انداز سے کہیں کہ اگلے کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، بجائے اس کے یہ کہا چلا کہ نبی آپ نے غلطی کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا. اچھا یہی طریقہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ یوز کریں، ان کو تربیت کے دوران ٹوکنے میں روکنے میں، اور یہی چیز ہم اپنے دین کے ساتھیوں کے ساتھ استعمال کریں، تو بیسٹ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. کیونکہ انسان نیگیٹو سینٹینسز سن کر ایک دم اگریسو ہونے لگتا ہے، تو یہ کہا جاتا آپ نے غلطی کر دی، کیا ذہن میں آئے گا؟ اور یہ کہ اللہ کے نبی کوئی نیا حکم آ گیا، پھر وہ خود پوچھیں گے میں نے کیا کیا،
تو بات تو وہ تھوڑی دیر بعد سامنے آنی ہے. تو وہی بات ہے کہ لفظوں کا فرق جو ہے وہ چیز کو بدل دیتا ہے, ورنہ چیز کوئی نئی نہیں ہوتی دنیا میں. خیر آپ نے پوچھا کیا ہوا, قالا وما ساکا, بھئی تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ قالو, آپ پھر صحابہ بولے, سلیتا کزا وکزا, کہ آپ نے اس طرح سے اور اس طرح پڑھا دیا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ نے پھر بھی آپ کو کیا بتایا کہ آپ نے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے کر دیا, یعنی بہت زیادہ آپ کو پھر بھی ڈائریکٹلی یہ بات نہیں بتا دی. خیر فسنا رجلئی ہی وسطقبل القبلتا, یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پونچھ سمیٹے. سنا جو ہے نا سنئی سے لپیٹنا, تسنیا ڈیول, یہ لفظ اردو پہلے بھی آتا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سنا, اللہ کی سنا بیان کرو, وہ بھی یہی لفظ ہے. سنا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ رپیٹ. اور یہ جو تسنیا کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے, یعنی ایک کے بعد دوسرا, یعنی اس میں ریپیٹیشن ہو گئی. اللہ کے نبی نے یہ بات سنی, فوراً کیا کیا, اپنے دونوں پاؤں سمیٹے, بس تک بل القبلہ تھا اور قبلے کی طرف رخ کیا, بس سجدہ اور سجدہ کیا, سجدہ تین دو سجدے. یعنی فوراً آپ نے اس بات کو سن کر اس کا ایکشن کیا لیا کہ دوبارہ اپنے پاؤں سمیٹے, کیونکہ نماز کے بعد لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ دوبارہ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کرتے ہیں. پھر آپ نے اپنے پاؤں سمیٹ کر قبلے کی طرف منہ کیا, پھر دو سجدے کیے, ثم سلم, پھر آپ نے سلام پھیر لیا. فلم اقبل علینا, پھر جب آپ نے ہماری طرف توجہ کی, ہم سے ہماری طرف کیا کیا, بی وجہ ہی, فلما, پس جب اقبلا ہماری طرف کیا, علینا بی وجہ ہی, اپنے چہرے کو, قالا, تو فرمایا, انہ لو حدث فی الصلاۃ شیئن, یہ ہے اگر ہو جائے کوئی نئی بات, یعنی اگر ہو جاتی کوئی نئی بات صلاۃ نماز میں, لنبأتکم بہ, میں اس کی تمہیں ضرور خبر دیتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی نیا حکم نہیں آیا, ولیکن, لیکن بات کے, اب اس جملے کو ذرا سنیے گا. اور آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایگزیجوریشن کرتے ہیں اس کو میچ کیجئے گا اس جملے سے. آپ کی کسر نفسی دیکھیے, کتنے آپ اپنے آپ کو لو پروفائل پہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں, انما انا بشر مثلکم, میں ایک بشر ہوں تم جیسا. بالکل یہی چیز سورت کہف کے آخر میں بھی آتا ہے, انما بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں, انسا کما تنسون, میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. سنیے, اللہ کا نبی اور بھول جائے, ہاں بھول سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, بھول اللہ نے حضرت آدم میں بھی ڈال دی تھی, انسان میں ڈالی ہوئی ہے. تو کہا میں بھول جاتا ہوں, فیضان نسیت ہوں. اب آپ دیکھیے خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں, اگر کبھی میں بھول جاؤں, فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے, فذکرونی, تو مجھ کو یاد دلا دیا کرو. یہاں تک آپ نے اپنے بارے میں کہا, پھر دوسروں کو کہا, وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاتِهِ, جب اور جب شک ہو کسی ایک کو تم میں سے اپنی نماز میں. کیا شک ہو؟ یعنی کہ تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں. سم ٹائم شیطان ہمیں اس مغالطے میں ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو کیا کرو؟ فل یتحرر الصواب, فل یتح, تو پھر تحرر کر لو. تحرر کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھ لیجئے, شک کو نیچے ڈال دو, یقین کو اوپر لے آؤ, جس کو انگلش اردو میں آپ کہتے ہیں ظن غالب. مطلب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اچھا یہ بتائیں کہ آج, لیٹس سی, آپ کو مثال دیتے ہیں کہ کوئی بھی مثال عملی زندگی کی دینا چاہ رہی ہوں, کہ دو چیزوں میں سے ایک پہ آپ کا شک ہوتا ہے لیکن دوسرے پہ دل زیادہ ٹھکرا ہوتا ہے. میرا خیال ہے چھ لوگ آئے تھے لیکن شاید چار ہی تھے. اچھا چلو پھر چھ ہوں گے, یعنی سوچیں کہ چار تھے یا چھ تھے. تو جس چیز پہ دل ٹھک جائے اس پہ تحرر کر لو. سمجھ آئی بات؟ تحرر ثواب کیا ہوتا ہے؟ کہ دو چیزوں میں جب ڈاؤٹ ہو تو مائنڈ کو حرکت دے کے سوچیں کہ زیادہ چانسز کس چیز کے ہیں. آپ کہتے پتہ نہیں میں 9 بجے آئی تھی یا 9:15 آئی تھی, لیٹ سی, پھر آپ سوچیں اچھا نہیں 9 بجے تھے, نہیں 9:15 بجے آئی تھی. یعنی جس چیز پہ دل جم جائے وہ کام کر لو. پھر فل یتم علیہ, پھر اس کو پورا کر لو. ثم یسلم, پھر سلام کر پھیرو. ثم یسجد سجدتین, پھر سجدے کرو دو. کرنا کیا پتا چلا؟ اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے کہ مثال ہے, آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی تھی, سلام پھیرنے کے قریب آپ کو احساس ہوا کہ میں نے تو 5 پڑھ لی. اب آپ سوچیں, تحرر کریں, 4 پڑھی تھی کہ 5 اب آپ کو لگا کہ آپ نے 5 پڑھ لی ہیں, ایک زیادہ ہو گئی ہے نا, زیادہ جن کو, تو آپ کیا کریں گے؟ 2 سجدے کریں گے. اللہ تعالیٰ اس 5 کے ساتھ ان 2 سجدوں کو ملا کر آپ کو 2 نفلوں کا اجر دے دیں گے. اور اگر آپ کو شک تھا اور 5 نہیں 4 تھی یا 4 کی جگہ 3 تھی, تو یہ 2 سجدے آپ کی اس رکعت کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یعنی اللہ نے دیکھیے ہمیں اپنی مسٹیکس کو میک اپ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیے کہ تم اپنے بارے میں دیکھا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے رکھا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ ہو جائیں تو یہ کر لے، اور تین یا چار کے شک میں تین کو سوچ لے کہ چلو تین تو ہے ہی نا، پھر کیا کرے، اٹھیں ایک رکعت پھر پڑھیں. بات ویسے نماز میں اگر شک ہے کہ کم ہوئی ہے تو پھر کھڑے ہو کے ایک نماز ایک رکعت پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد یا اس کے قریب دو نفل دو سجدہ صحف کر لیں. ہوگا کیا، یا تو تین تھے تو وہ دو کھڑے ہو کر آپ سے جو کھڑے کر کر آپ سے ایک رکعت پڑھائی گئی، اس سے مل کر آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. اور اس غلطی پہ کہ آپ نے فرض میں ایک رکعت کم کرنے والے تھے، آخر میں دو سجدے کر لیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے پہلے ہی پورے پڑھ لیے ہوئے تھے اور ایک زیادہ پڑی ہوئی تھی تو یہ نفل دو آپ کے ایکسٹرا نفل کا اجر ہو جائے گا. تو یہی بات بتا دی گئی کہ جب شک ہو تو پھر شک کی بجائے جس پہ زیادہ یقین ہو اس کو لے لیجئے. ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کرام سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری حدیث جو ہم نے دیکھی، اس میں کیا ہے کہ آپ نے نماز سے فراغت کے بعد منہ قبلے سے پھیر لیا تھا اور بتانے پر نئے سرے سے قبلے کی طرف منہ کیا تھا. جب کوئی جماعت سے نماز پڑھاتا ہے تو پھر فرض پڑھانے کے بعد سنت کیا ہے کہ پڑھانے والا اپنا رخ پھیر کر مقتدین کی طرف کر لے. جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تو میرا منہ آپ کی طرف ہے، لیکن جب ہم سب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم سب کا رخ ایک طرف ہوگا. تو اس سے وہ حکم بھی نکل رہا ہے کہ چونکہ آپ کا رخ صحابہ کی طرف ہو چکا تھا، پھر صحابہ نے بتایا کہ آج آپ نے نماز میں یہ کمی یا بیشی کی ہے، تو پھر آپ واپس پلٹے، منہ قبلے کی طرف کیا، پاؤں سیدھے کیے، قبلے سیدھے منہ کرنے کے بعد منہ سیدھے کیے پاؤں، اور اس کے بعد آپ نے دو سجدے کیے. پھر اس کے بعد قبلے کے متعلق کیا حکم، ما جا فی القبلتی ومن لم یرا اعادت علی من سہا فصل الی غیر القبلتی. قبلے کے متعلق کیا آیا ہے، اور جس شخص نے غیر قبلے کی طرف غلطی سے نماز پڑھ لی اس کے لیے کیا نماز کو دہرانا ہے کہ نہیں، یہ حکم ہے. اس میں اعادہ کا جو لفظ ہے نا، عود سے، اسی سے لفظ عید بھی ہے، بار بار آتی ہے، دھرا دھرا کے آتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جو شخص غلطی سے قبلے کی طرف منہ کیے بغیر نماز پڑھ لے، پھر وہ کیا بعد میں نماز کو دہرائے گا کہ نہیں دہرائے گا، یہ چیز ہم یہاں دیکھیں گے اس ٹاپک میں. عن عمر رضی اللہ عنہ قال وافقت ربی فی ثلاث. بڑا پیارا جملہ لگتا ہے حضرت عمر کا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے سے روایت ہے کہ فرمایا مجھے اپنے رب سے تین باتوں میں موافقت کا شرف حاصل ہوا. پہلے بتائیے کہ موافقت کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہماری تو اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے. جی بتائیے، ایکسپٹینس کہہ لیں، دوستی، جی جی ایک جیسی، اور بھی ایک لفظ ہوتا ہے اس کے لیے. جی اردو میں موافقت کا لفظ سمجھ آتا ہے آپ کو، کیا ہوتا ہے؟ میں اسے کہتی ہوں آپ کی میری اس بات پہ موافقت ہو گئی. جی آپ بتائیے، سملیرٹی بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے آپ کچھ سوچیں اور اگلا وہی کہہ دے، وہی کر لے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تائید ہو گئی. یعنی اب دیکھیے کہنا ان کو کیا چاہیے سولن، کہ جو چیز میرے دل میں آئی تھی اللہ نے وہ کر دی، اصول یہ ہے. لیکن حضرت عمر کی کسر نفسی کیا ہے، اپوزٹ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وافقت، میں نے موافقت کی اپنے رب کی. میں آپ کو تھوڑا سا سنیریو سمجھا دوں پھر بات واضح ہوگی. دیکھیے کہ کوئی حکم قرآن میں نہیں تھا بھی، حضرت عمر کا دل چاہتا تھا کہ وہ حکم آئے، پھر وہ حکم آ گیا تو کیا ہوا، حضرت عمر کے دل میں جو بات تھی اللہ نے اس کو ویسا ہی کر دیا، تائید کر دی. اب حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تائید کی اپنے رب کے حکم کی، یعنی کہنا یہی چاہتے ہیں کہ جو میں نے سوچا وہ ہو گیا. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، جو میں نے سوچا وہ ہو گیا، میں ابھی یہ سوچ رہی تھی تو آپ نے یہ کہہ دیا. عمر ایسے نہیں کہتے تھے، اپوزٹ کہتے تھے. یعنی یہ ان کی عاجزی اور ان کا بات کرنے کا حسن ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس سے میری اور رب کی بات مل گئی. وہ باتیں کیا تھی؟ فقلتو، پہلی بات، یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مسلح بنا لے. یعنی ان کو خواہش تھی کہ کبھی یہ حکم آ جائے کہ مقام ابراہیم، جو حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم آ جائے. پھر کیا ہوا، فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مسلح، کہتے ہیں آیت نازل ہو گئی کہ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لو. ٹھیک ہے، یعنی جو انہوں نے سوچا رب نے وہ کر دیا. اسی لیے آپ کہتے ہیں حضرت عمر کو صاحب الہام شخص کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی باتوں پہ بھی جو یہ سوچتے تھے جو ان کی وشز تھی نا اس کے مطابق قرآن نازل کیا. ٹھیک ہے, پھر دوسری آیت وآیت الحجاب, آیت حجاب بھی اسی طرح نازل ہوئی. کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, لو امرت نساءک, کبھی آپ حکم دے دیں اپنی بیویوں کو, یعنی کاش اگر ایسا ہو جائے کہ آپ حکم دے دیں اپنی بیویوں کو, ان یحتجبن, کہ وہ حجاب کر لیں یعنی وہ سائڈ پہ ہو جائیں. کیوں, فإنه, بس بے شک وہ, یکلمہن البر والفاجر, کیونکہ ہر نیکو بد ان سے گفتگو کرتا ہے. ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے نبی چونکہ ایک لیڈر بھی تھے, آپ کے پاس سردار بھی آتے, اچھے لوگ بھی آتے, غلطیاں طالب بھی آتے. اب اس دور میں کوئی بڑے بڑے گھر تو تھے نہیں, اور مسجد نبی جیسی آ جائے ویسی تو تھی نہیں. اب جب گھر میں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی پردے کا حکم ہی نہیں آیا تھا, تو وہ اللہ کے نبی کے حجرے میں بیٹھتے, وہاں آپ کی بیویاں بھی ہوتی جس حجرے میں آپ بیٹھے ہوتے, تو وہ بات عمر کو بڑی کھولتی تھی کہ عمر کہتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرائے, لیکن اللہ کے نبی خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن فنزلت آیت الحجاب, لیکن یہاں تک کہ آیت حجاب نازل ہو گئی. کون سی اور آیت حجاب یہاں نازل ہوئی تھی؟ سورۃ الاحزاب کی آیت ہوئی تھی کہ جب بھی تم نے کچھ مانگنا ہو نبی کی بیویوں سے تو حجاب کے پیچھے سے مانگو. پھر وجتما نساء نبی جی, اور ایکا کر لیا یا جمع ہو گئی, اتفاق کر لیا اللہ کے نبی کی بیویوں نے, فل غیرتی علیہ, ایک ایسی بات پر یعنی جس پہ ان کو آپس میں رشک اور تقابت تھا. وہ اشارہ ہے جو آیت سورت, کیا نام ہے اس کا, سورت طلاق, تو سورت تحریم میں, سوری, کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے وہ جو بات کر لی تھی کہ آپ شہد نہیں کھائیں گے. اور اسی طرح دوسرا اشارہ ہے سورت نساء, سورت الاحزاب کی آیت میں, کہ جس میں آپ نے کچھ مانگ لیا تھا کہ ہمیں وہ دنیا داری کی چیزیں یعنی ضروریات کی چیزیں تو مل جائیں, تو کہا آپ کی بیویوں نے ایک آپس میں رش کی بنیاد پر کچھ اتفاق کر لیا, تو فکل تو میں نے ان سے کہا, لہن, ان کے لیے, اسار ابو ان تلق کنہ ازواجن خیر, یعنی حضرت عمر کے منہ سے یہ پہلی بات نکل گئی تھی نبی کی بیویوں کے, بھی ریسنٹلی تو ہم پڑھ چکے ہیں یہ آیتیں, کہ آپ ہر بیوی کے پاس جا کر ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو حضرت, مطلب ہر بیوی سے مراد حضرت افسا کو, پھر ام سلمہ کو جا کے کہا کہ دیکھو تم اس طرح کی باتیں کرو گی تو اللہ تمہیں کا نبی تمہیں طلاق دے دے گا. کہتے ابھی میں نے یہ بات آپ کی بیویوں سے کی, فنزلت ہاذہ الآیۃ, تو یہ آیت بھی نازل ہوئی. اب آپ سوچئے کہ کتنا بہت بڑا آنر ہے نا, دنیا میں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں, کالی زبان والا ہے جس کی بات پوری ہو جائے لوگ کہتے ہیں اس کی تو زبان کالی ہے, کوئی تو کچھ یہ کہہ دے گا جی اچھا جی فلاں چونکہ بہت نیک ہے تو اس کی منہ کی بات تو ضرور پوری ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں پوری ہوتی, لیکن حضرت عمر کی یہاں سے غیرت پتہ چلتی ہے. میں حضرت عمر کے بارے میں جتنا بھی سوچوں نا, تو میرے ذہن میں ایک بہت باغیرت باپ, بھائی, شوہر اور مرد نظر آتا ہے. اور آپ نوٹ کیجئے کہ حضرت عمر کا زیادہ رجحان جو تھا نا وہ گھریلو مسائل اور خواتین سے متعلق پردے اور حجاب کی آیتوں کی طرف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں عمر کا محل دکھایا گیا, میں جنت میں ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں عمر کا محل ہے, اور پیچھے سے ایسے لگا کہ کوئی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھے عمر کی غیرت نظر میں آ گئی, یہ مجھے خیال آ گیا عمر کی غیرت کا, اور میں آگے جانے سے پہلے ہی پلٹ آیا. سوچیے اب, یعنی آج مردوں کے ذہنوں میں اگر یہ بات ہم عورتیں ڈالیں یا ہم خود اس طرح کی ہو جائیں تو کتنا خوبصورت عمل ہوگا نا. تو لیکن افسوس کی بات ہے کہ حضرت عمر کے مانگے ہوئے پردوں کو آج ہم نے چاک کر دیا, تار تار کر دیا. آج کی عورتوں نے وہ ہر جگہ ماحول رنگ کے اندر ڈھلنا پسند کریں گے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک خوبصورت سا حجاب دے دیا ہے اور ایک یعنی عورتوں کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا, وہ مشکل لگتا ہے. اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہم ماحول اور معاشرے سے اپوزٹ نہیں چلنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں لو ہم بیوقوف لگنے لگے اور پھر ہمیں سب لوگ دیکھیں گے. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج کے دور میں دیکھنا ہے. ہمارے تفسیر کے جو سیشنز چل رہے ہیں اس میں کل کے سبق میں ایک آیت تھی کہ وَإِنَّهُمَ رَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَمَحْجُوبُونَ, سورہ متففین میں, کہ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے حجاب میں کر لے گا. تو میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ دیکھے حجاب کی کیفیت اللہ نے اپنے لیے رکھی ہے, بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ نے اپنے اندر رکھی ہیں اور وہ عورتوں کو بھی دی ہیں, جس میں ایک حجاب ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے, تو عورت کو ماں بننے کا اللہ نے حق دیا. پھر اللہ رب ہے, تو تربیت کا کام اللہ نے عورتوں کو دیا. تو جب بھی کبھی اپنے آپ کو چھپانا اور اپنی بیوٹی کو چھپانا مشکل لگے تو یہ بات جائز کر لیں کہ اللہ بھی تو چھپا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کائنات کی ہر خوبصورت چیز چھپی ہوئی ہے. آپ کو کیلا کوئی دے بغیر چھیل کے دے دے, چھلکا اوپر نہ ہو, پڑا ہوا تھا آپ کو کوئی کے کھا لو تو وہم کریں گے نا. سیب آپ تھوڑی دیر چھیل کے رکھیں تو کیا ہوگا, کالا ہو جائے گا. لالی پاپ کوئی کھول کے رکھ دے اور اوپر مکھیاں چمٹیاں اور آپ کو کہیں اس کو کھاؤ, تو یہی حال اس عورت کا بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سر عام دوسروں کے لیے فتنہ بنا کر پیش کرتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ان سنتوں کو آج ہم سب اپنے سامنے رکھ سکے اور اپنے گھروں کے حلیوں اور حال کو چیک کرے. تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ احکامات جو ہم نے پڑھے اس میں مختلف چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کا بھی اس قرآن کے نزول میں حصہ ہے. اور یہاں سے صحابہ کرام کی خوبی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا. اب ایک اور چیز ہے, اگلا ایشو کیا ہے سمجھ لیجئے, نماز کے دوران کھانسی آ گئی, کھانسی کے ساتھ تھوک آ گیا, بلغم آ گئی, ریشہ آ گیا, رنی نوز ہو رہی تھی, اب کیا کریں؟ دیکھیے عام طور پہ تو انسان کے پاس کوئی نیپکن ہوا چلا گیا, باتھ روم میں گیا, پانی ڈال دیا, دھو لیا. اب نماز میں کیا کس حد تک کر سکتے ہیں وہ احکامات تھوڑے سے ہم دیکھیں گے اگلی حدیث میں. باب کیا ہے, تھوک کو بذریعہ ہاتھ مسجد سے صاف کرنا, حق البزاق بالیدی من المسجدی. ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم را نخامتم فی القبلتی, حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا بلغم قبلے کی طرف, یعنی آپ نے مسجد نبوی کے جو فرنٹ کی جو وال تھی اس پہ کچھ بلغم دیکھا, ریشہ جیسے تھوک ہوتی ہے. فشق کا ذالکہ علیہ, بہت ناگوار گزرا آپ کو یہ, حتی رؤیہ فی وجہہ, حتیٰ کہ دیکھا گیا اس کا اثر آپ کے چہرے سے. یعنی اللہ کے نبی اتنے نفاست پسند تھے کہ گندگی کو دیکھا جب آپ نے تو آپ کے چہرے پہ جو ناگواری آئی صحابہ نے خود دیکھ لیا. یہ خیر, فقاما, پھر آپ خود کھڑے ہو گئے, فحقہ بیدیہ, اللہ اکبر, پھر آپ نے اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا. ہم کبھی کسی کا تھوک صاف کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد فقالا, دیکھیں پہلے اصلاح کر دی صحیح کر کے, اب فقالا بولے, ان احدکم, بے شک کوئی ایک تم میں سے, اذا قام فی صلاته, جب کھڑا ہو جائے اپنی نماز میں, فانہ یناجی ربہ, تو وہ تو مناجات کرتا ہے اپنے رب سے. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کال چل رہی ہوتی ہے, ہم اس کے ساتھ آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, اور بے شک اس کا اور اس کا رب, یعنی اس کا رب جو ہے اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے. امیجن کریں اس فیلنگز کو, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم قبلے کی طرف ہوتے ہیں نا, قبلے کے اور ہمارے, قبلے اور ہمارے بیچ میں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے, رب ہوتا ہے, سبحان اللہ. لہذا فلا, پس نہ, یبزقن احدکم قبل قبلتہ, پس نہ کوئی تھوکے تم میں سے قبلے کی طرف. یعنی نماز کی حالت میں اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو سامنے نہ تھوکے. ویسے بھی آپ سوچئے, ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ابھی بھی جیسے بیٹھے ہیں تو کوئی آپ میں سے سپٹ کرے گا, منہ میں چوئنگم اچھلائے, تو مجھے کیا فیل ہوگا کہ شاید آپ میرا منہ چڑھا رہے ہیں, دور سے مجھے نہ بھی پتا چلے کہ چوئنگم کھا رہے ہیں تو بیڈ فیلنگ آئیں گی نا. تو میں بھی انسان, آپ بھی انسان, لیکن اگر اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے ہم اس طرح کی حرکتیں کریں تو کتنا برا لگے گا. اب اگلا سوال ہے, پھر کریں کیا نماز اللہ کی طرف تو ہم نہیں کر سکتے. فرمایا ولاقن, اور لیکن, ان یساری ہی او تحت قدمی ہی, کیا کرو, یا تو بائیں جانب, یسار لیفٹ سائڈ لیفٹ ہینڈ, یا اپنے قدم کے نیچے تھوک دے. ثم اخذ طرف ردائہ, پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کنارہ جس میں تھوکا, فبسق فیہ, پھر اس میں تھوکا, ثم رد بعضہ علی بعض, پھر اس میں سے بعض کو بعض پر پلٹایا, فقالا, پھر فرمایا, او یفعل ہکذا, اس طرح کر لیا کرو. اب آپ اس کو سمجھیے, نمبر ایک بات ہے کہ سامنے نہیں تھوکنا, وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ سامنے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ سامنے کیسے, تو اس کی وجہ آپ اپنے لیے یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت سامنے سے آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک اور چیز سمجھیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر طرف حاضر ناظر ہے, تو پھر تو دائیں بھی اللہ ہے, بائیں بھی اللہ ہے, پاؤں کے نیچے بھی اللہ ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان پہ ہے, اس کا علم, اس کی سماعت, اس کی بصارت, وہ ہر جگہ ہے. یعنی اس وقت ہم سب یہاں کلاس روم میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں, آپ کا کیا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ آگے پیچھے حاضر ناظر اس کمرے میں اپنے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ؟ بالکل بھی نہیں. یہ غلط عقیدہ ہے اور دن بدن اس کی وجہ سے بہت خرابیاں عقائد میں آ رہی ہیں. ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے, عرش پہ, ہاں وہاں ہونے کے باوجود علیم, بصیر اور سمیع, تین خوبیاں, سمیع, بصیر اور علیم, اتنا زیادہ کہ اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ایک ایک بندے کو وہ دیکھ بھی رہا ہے, اس کی بات کو سن بھی رہا ہے, اور اس کے دل میں کیا آ رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے, اور اسی طرح ساری دنیا کے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ تردید ہے اس بات کی کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اگر اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا تو پھر آگے تو کیا سائڈ پہ بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کیوں کہا کہ اللہ اس کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مسند امام احمد کی روایت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ سامنے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی دیکھیں ایٹیکیٹس کے خلاف ہے نا بات, بیڈ لگتا ہے یہ چیز. پھر دوسری بات کیا ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت آئے تو کیا کریں؟ تین آپشنز دی ہیں اللہ کے نبی نے. نمبر ایک کیا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ تھوک دے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی لیفٹ سائڈ پہ کوئی نہیں پڑا. اب آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک دم تھوکنے کی حاجت ہوئی تو لیفٹ سائڈ پہ سپٹ کریں گے تو آپ کے ساتھ جو نمازی ہیں وہ ہرٹ ہوں گے, وہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اب دوسری صورت پھر کیا ہے کہ پھر اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے, یعنی اگر کھلی جگہ ہے یا زمین ہے یا کچھ ہے, یہ بھی تھوڑا مشکل ہوگا. آج کل کے حالات میں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے نا کہ ہم مسجد کے کارپیٹ پہ تو نہیں تھوکیں گے. تو پھر کیا کریں؟ یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا دکھایا. یہ وہ آپ نے کیا کیا, سما خزا طرفا, طرفا کنارا, ردائے ہی اپنی چادر, پھر تھوکا اس میں اور اس کو فرد آباد ہولا آباد. اب اس طرح کر کے اس کو پکڑ لیا, نماز پڑھے جائے اس کو واش روم میں جا کے دھو دیں. سب آج کے دور میں ہم یہی کریں گے. دہرا دیتی ہوں, نماز کے دوران اگر مشکل ہو, آپ کے اس کوئی نیپکن ہے, ٹیشو پیپر ہے, سیم تھنگ ہے, آپ رکھ سکتے ہیں. یہ بھی ایک اس سے ایشو سمجھ لیں آپ کے, اب یہ نہیں کہ ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھیں. ہاں کوئی رنی نوز ہے تو اور بات ہے, ادروائز آپ کے پاس نیپکن پڑا ہوا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے طبیعت ایسی ہو سکتی ہے, تو پھر جو کام آپ اپنے دوپٹے کے کونے سے کر رہے ہیں وہ آپ اپنے رومال سے بھی کر سکتے ہیں, اور پھر تھوڑی بہت اس طرح کی جو موومنٹ ہے اس سے نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نمازی اپنی دائیں جانب نہ تھوکے. لا یبسق ان یمینی ہی فی الصلاتی ان, یہ آپ ساتھ دہرا لیجئے گا, ان ابی ہریرت و ابی سعید رضی اللہ عنہما حدیث النحامتی وفیہ زیادتن ولا علی عین یمینہ. حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے یہ جو اوپر حدیث ہوئی ہے اسی کے ساتھ کچھ اور لفظ بھی ہیں. وہ کیا ہے کہ ولا علی عین یمینہ, کہ اپنے دائیں جانب نہ تھوکے, یعنی سامنے نہیں تھوکنا اور رائٹ سائڈ پہ نہیں تھوکنا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رائٹ سائڈ پہ انسان کی نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں یہ کارنر دی گئی ہے. سچی بات ہے, اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ہمارا ایمان ہے نا کہ رائٹ سائڈ پہ نیکیاں ہوتی ہیں, اچھے فرشتے ہوتے ہیں, اور لیفٹ سائڈ ہماری نظر میں تھوڑی سی اس سے ہٹی کم درجے کی سائڈ ہوتی ہے. تو لہٰذا اس سے آپ کو یہ بھی تو بات پتہ چلی کہ ہمارا دین آف ایٹیکیٹس ہے, دین اخلاق ہے, اس میں ایٹیکیٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ اگر کسی نے مسجد میں تھوک ہی دیا, اب کیا کریں؟ کیا اس کا کوئی کفارہ ہے یا اس پہ کوئی دم ہے؟ تو کفارت البزاقی فی المسجدی, مسجد میں تھوکنے کا کفارہ کیا؟ اچھا, یہ چھوٹا سا آپ لوگ ہوم ورک نوٹ کرتے ہیں کہ جو لفظ عام کامن یوز کے آپ کو حدیثوں میں مل رہے ہیں, جیسے تھوکنا, ہمارے زبان پہ تھوک کے ساتھ فوراً سپٹ کرنا کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انگلش میں یہ, لیکن اب یہ لفظ بزاق نوٹ کر لیں. یعنی اگر اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ان میں سے مشکل الفاظ کو الگ لکھ رہے ہیں جیسا کہ شروع میں کہا گیا تھا, تو ان کو ابھی تک یاد کر رہے ہیں, تو آپ حدیث پڑھنے کے دوران اسپوکن عربک بھی پڑھنے لگیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں ایز اے لینگویج پہلے عربک سیکھنی ہے, پھر قرآن پڑھیں گے, پھر حدیث پڑھیں گے. تو اس کا بہت زیادہ کام الحمدللہ قرآن اور حدیث پڑھنے سے خود بخود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب کیا کرنا کہ انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, البزاق تھوکنا فی المسجدی, مسجد میں خطیتن, خطا ہے یعنی مسٹیک ہے, نہیں کرنا چاہیے, وکفارتہ, اور اس کا کفارہ کیا ہے, دفنہا, اس کو دفن کر دو. بس یہ کفارہ ہے. کیا کہ اگر مسجد کے صحن میں مٹی ہے تو اور اوپر سوکھی مٹی ڈال کے اس کو چھپا دو, اگر خدا نہ خواستہ کسی نے مسجد کے کپڑے پہ کر دیے تھوک یا فرش پہ کر دیے تو جا کے اس کو صاف کر دے، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر گندگی پھیلائی ہے تو اس کو صاف کر دیجیے. ٹھیک ہے، کوئی بات اس سے متعلق ذہن میں آ رہی ہے؟ کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ. لیکن ایک سوال آپ نے نہیں پوچھا، میں بتاتی ہوں کہ تھوک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہے، یا ناک سے جو پانی بہتا ہے نجس ہے ناپاک ہے؟ نجس نہیں ہوتا. اگر یہ نجس ہوتا تو کیا ہوتا بھلا؟ جو ہی تھوک تھوڑا سا آپ کے جسم پہ یا ہاتھ پہ لگتا وضو ٹوٹ جاتا. یہ جو رنی نوز ہوتی ہے، ناک بہتی ہے، یہ نجس نہیں ہے. نجس ہوتی ادھر آپ کے منہ پہ ناک تھوڑی سی لگی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، یہ اچھی نہیں ہوتی، رتوبتے ہیں، لیکن یہ نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگلا دیکھیے، ٹاپک ہے عزت الامامی. عزا کہتے ہیں واس کرنا، اس میں وا چھپی بھی ہے. واس کا لفظ عزت الامام الناس، امام کا لوگوں کو نصیحت کرنا، فی اتمام الصلاتی، تاکہ نماز کو اچھی طرح ادا کرے، و ذکر القبلتی، اور قبلے کا ذکر. یعنی امام کیا لوگوں کو نماز کو اچھی طرح پڑھنے کا کی نصیحت کر سکتا ہے اور قبلے کا تذکرہ کر سکتا ہے؟ حدیث آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من ورائی زہری. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل کیا ترونا، تم دیکھتے ہو، قبلتی میرا، یعنی کیا تم میرا، کیا تم دیکھتے ہو، قبلتی ہا ہونا، میرا چہرہ اس طرف. مراد کیا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے اور تم میرے پیچھے ہو؟ فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما یخفا نہیں چھپتا علی یا مجھ سے خشوع اکم تمہارا خشوع، ولا رکو اہم اور نہ تمہارا رکو، انی بے شک میں لأراکم البتہ دیکھتا ہوں تم کو، من ورائے زہری اپنی پشت کے پیچھے سے بھی. یہ ہے آپ کا معجزہ. بہت کانفلکٹنگ بات ہے، جو لوگ صحیح نہیں سمجھیں گے وہ اس میں بہت کچھ اور لے جائیں گے. دیکھیں جیسے اس وقت آپ آگے بیٹھی ہیں، سسٹر کوثر آگے بیٹھی ہیں، تو پیچھے والی رو میں سسٹرز جو کرتی ہیں یا ہاتھ اٹھاتی ہیں بولتی ہیں، کیا ان کو دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا. سیم تھنگ، آپ میں سے کسی انور باجی بیٹھے ہیں تو ان کو پیچھے والی لائنیں نہیں دکھ رہی نا، ہم میں سے کسی کو نہیں دکھتی. سیم تھنگ، میں ادھر ہوں تو مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوگا، اگر دیوار نہ ہوتی کچھ اور چیز ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، آپ کہاں ہوتے تھے؟ امامت کے مصلے پہ، لوگ پیچھے تھے. آپ کو پیچھے نہیں دکھنا چاہیے نا، لیکن آپ کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ جتنا جو چاہے کہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوتے تو پچھلی رف صف میں جو لوگ تھے وہ خوشیو سے پڑھ رہے ہیں، وہ اچھی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع، آپ کو پتا چلتا تھا. اب یہ کیسے پتا چلتا تھا؟ جہاں تک کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے یہ جو مہر نبوت تھی نا، آپ کے یہ گدی کے بال، جیسے یہ نیچے چٹیا جہاں پڑتی ہے، تو یہاں آپ کے ایک مہر نبوت تھی، لوگ کہتے ہیں اس میں آنکھیں تھیں، یعنی مین کہ اللہ کے حکم سے دکھتا تھا. واللہ عالم، ہم اس پہ کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، پیچھے بچے کھیل رہے ہیں، کیا آپ کو نماز میں نہیں پتا چلتا پیچھے کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ پیچھے کی کول کامنیس، سکون، خاموشی آپ کو پتا چلتی ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری بات، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے نا، تو مقتدی اگر امام کے ساتھ قرت کرنے لگ جائے، جیسے آپ اکثر یہ ہوتا ہے جب آپ جہری نماز پڑھاتے ہیں اور اللہ رحم کرے وہ صورت پڑھ لیں جو لوگوں کو آتی ہے، تو وہ آپ کا پڑھنا محال کر دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ حکم کیا ہے؟ سورت فاتحہ آپ پڑھیں گے پیچھے، دہرائیں گے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے رہتے ہوئے، لیکن جو ہی وہ اگلی سورت پڑھیں گے تو آپ صرف سنیں گے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو بھول ہونے لگی نا، تو آپ نے سلام پھیر کے پوچھا، کیا تم میرے پیچھے یہ ساتھ پڑھ رہے تھے؟ تو ایک دو نے کہا ہم پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا، جب مقتدی ساتھ پڑھتے ہیں تو امام کو بھول لگتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، بس اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتا چلتا تھا؟ جتنا اللہ بتاتا تھا، مطلب یہ تھا کہ تم پیچھے بھی نماز پورے خشوع کے ساتھ پڑھا کرو، یہ نہیں ہے کہ تم میرے پیچھے سے دوسری طرف پڑھو. اب یہاں سے تھوڑا سا ایک ذہنی سوال آتا ہے کہ کیا صحابہ بچے تھے یا کوئی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے؟ نہیں کرتے تھے. یعنی نعوذ باللہ اس حدیث کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سوچ لیں کہ ادھر اللہ کے نبی نے نماز شروع کی تو صحابہ ہنسنے لگے. یہ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے. کبھی آپ نے ٹین ایجر لڑکوں کے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ ہم جب کلاسز میں کبھی بچوں کو سکھانے کے لیے نماز پڑھاتے ہیں نا، ابھی بھی ناروے کے اسکول کا میرے ذہن میں منظر ہے، تو جب پیچھے سے ڈور کھلتا ہے نا تو اس طرح ہوتا ہے کہ امام صاحب کی جب نظر، امام صاحب ادھر ہے تو پیچھے لڑکے جو ہیں وہ ادھر. جو ہی امام صاحب نماز پڑھتے ہیں نا تو پیچھے لڑکے آپس میں چھیڑنا شروع کرتے ہیں. خیر، جی سسٹر سائڈ پہ کمپلین آ گئی، انہوں نے کہا اچھا ہم اس کا ایک علاج کرتے ہیں. بچوں کو نہیں پتا تھا. اب امام صاحب جو تھے نماز پڑھا رہے ہیں سر یا جو بھی کوئی ہے، تو لڑکے پیچھے ہیں، تو اب وہ لڑکے حسب آدھا کھچکی وہ ذرا ایک دوسرے کو چھیڑنے، پیچھے ان کی ایک دو ٹیچر کھڑی تھی، جو ہی انہوں نے حرکت کی انہوں نے پیچھے سے کیا. اب ان کے لیے انایکسپیکٹڈ تھا، لیکن عموماً 7-8-9 سال کی عمر کے بچوں کو یہ کرنا پڑتا ہے، وہ ان کی عادت ہوتی ہے چھیڑنے کی، وہ بھی اچھے لگتے ہیں. تو لیکن یہ کہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ مطلب پورے خشوع سے پڑھتے تھے. ایک ہلکا سا اشارہ اس میں یہ ہے کہ امام کے یہ نماز پڑھانے والے کو دوسروں کے نماز پڑھنے کے طریقے سے بھی خشوع ملتا ہے. بعض دفعہ آپ نماز پڑھائیں اور لوگ پیچھے کھانس رہے ہیں، ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں، بار بار ان کا سکارف پھسل رہا ہے اور فون بج رہا ہے، تو اسے نماز پڑھانی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حل یقال مسجد بنی فلان، مسجد بنی فلان کہا جا سکتا ہے. یہ جو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ عربوں کی مسجد اور یہ گوروں کی مسجد اور صومالیوں کی مسجد، یعنی کیا مسجد کو کسی قبیلے کنبے خاندان سے مطلب اس سے موسوم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے. ان ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التی ادمرت من الخفیاء، کیا اللہ کے نبی نے تیار شدہ گھوڑوں کے مقابلے کے لیے فاصلہ مقام خفیہ، یہ جو خفیہ لفظ نا یہ ایک مقام، یہاں سے لے کر وہ امدہ سنیت الوداع، سنیت الوداع ایک دوسرا مقام ہے، یہ ایک گوڑ گھڑ دوڑ ہے اس کا معاملہ ہے. پوری حدیث پڑھ لے پھر بات کرتے ہیں. سابقہ میں نے مقابلہ کروایا، بین درمیان الخیلی گھوڑوں کے، اللہ تی وہ جو ادمیرت من الخفیائی وامدہ سنیت الوداع، یعنی ایک دفعہ اللہ کے نبی نے تیار شدہ گھوڑوں کے مقابلے کے لیے فاصلہ مقام خفیہ سے سنیت الوداع تک کیا، یہ پہلی صورت تھی. اور دوسرا کہتا ہے وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللَّتِي، اور مقابلہ کروایا ان گھوڑ ان کے درمیان جو لم تدمر، جو کہ تیار نہیں تھے. پہلے ہم نے کیا لفظ دیکھا تھا، ادمیرت، تیار تھے یعنی جن کو ٹریننگ دی ہوئی تھی، لیکن اب جو گھوڑے ہیں وہ غیر تیار شدہ ہے. من السنیتی الى المسجد بنی زریق، مقام کون سا ہے، سنیت الوداع سے مسجد بنی زریق کی طرف. و ان عبد اللہ ابن عمر، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کان فی من سابقا، اس گھڑ دوڑ میں سوار تھے، یعنی جس میں لوگوں نے حصہ لیا. اب اس حدیث میں گھوڑوں کی دوڑ سے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ پتا چل گیا کہ مسجد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھ بولا، بنی زریق. تو کیا پتا چلا کہ کسی مسجد کو مسجد فلاں کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں. تعارف کے لیے نام ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کی ذاتی ملکیت بھی نہیں ہے. آپ کو کہہ دے وہ مسجد شیخوں کی مسجد، ہاں، اور وہ جاٹوں کی مسجد. اب اگر اس میں کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں یا کسی کو پرومیننٹ کرنا نہیں، صرف لوگوں کے ہم مشہور ہو گئی ہوئی ہے، تو پھر اور بات ہے. جیسے ایسی میرے منہ سے نکل گیا کہیں درس تھا، تو میں نے کہا ہاں وہ صوفی صاحب کی مسجد میں ہونا، تو میرے ہسبینڈ سے کہہ رہے کیا کہا تم نے، میں نے اپنے روانی میں پھر کہہ دیا کہ ہاں فلاں دن مسجد صوفی صاحب کی مسجد. پھر میں نے کہا وہ اصل میں مجھے جو بتایا گھر میں جا بھی چکی ہوں، میں نے کہا وہ مسجد معروف ہی وہاں صوفی صاحب کی مسجد کے نام سے ہے. تو اب اگر ایسی بات مجھ سے نکل جاتی ہے تو نہ اس سے کوئی کسی کا لینا نہ دینا، صرف ایک نام رہ نام ہے، تو انشاءاللہ اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا. آخری حدیث پڑھیں گے آج کے سیشن کی، جو کافی لمبی بھی ہے، اور اس میں آپ کو بہت خوبصورت اشارے ملیں گے ایک انسان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں، طویل حدیث اس لیے ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیں گے. القسمت و تعلیق القنوی فی المسجدی، مسجد میں مال تقسیم کرنا اور خوشہ کھجور لٹکانا. قسمہ تو ہو گیا تقسیم کرنا، تعلیق کہتے ہیں لٹکانے کو. کیا قنوی، کہیں پڑھا قرآن میں قنوی؟
تھوڑا سا لفظ فرق ہے. قنوانن چلے کس صورت میں آیا؟ صورت الانام میں آیا ہے. جی خوشوں پہ جب کھجوریں لٹکتی ہیں نا تو قنوان ان وغیرہ قنوان کا لفظ ہے. ان انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا کچھ مال بحرین سے, یعنی بحرین ایک جگہ تھی, وہاں سے کچھ مال یعنی مال غنیمت کے طور پہ آیا. فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان سروح فی المسجدی, پھیلا دو اس کو مسجد میں. ان سروح کیا ہے؟ نثر, پروز کے معنوں میں بکھرا ہوا کلام ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ شعر ہوتا ہے, پوئٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ اس مال کو مسجد میں پھیلا دو. وکان اکثر مال اوتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مال کافی مقدار میں تھا یعنی بہت زیادہ مال تھا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ ولم یلتفت الیہ, اللہ اکبر, مال اتنا تھا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا, التفات نہ کیا. یلتفت کیا ہے؟ کسی چیز کو امپورٹنس دینا, یعنی اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. خیر, فلما قد الصلاۃ, پھر جب آپ نے پوری کی نماز فارغ ہو گئے, جا فجلس الیہ, پھر آپ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے. کس کے پاس؟ مال کے ڈھیر کے پاس. فما کان یرا احدا الا آتاہ, سبحان اللہ, بس جس کسی کو بھی آپ نے دیکھا اس کو عطا کرتے رہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا جھولیاں بھر بھر کے دیتے رہے, جو آپ کے پاس آتا اس کو دیتے جاتے. اس جاہل عباس, یہاں تک اتنے میں ان کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کون تھے؟ چچا تھے. فقالا, کہنے لگے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, آتینی, مجھ کو بھی دیجئے. کیوں؟ فائنی فادیت نفسی فادیت عقیلن, کہتے ہیں کہ میں نے دیت دی تھی اپنی بھی اور عقیل کی بھی دی تھی. کب دی تھی؟ یہ بدر کی جنگ میں جب قیدی بن کر آئے تھے تو انہوں نے دیکھا. دیکھیں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا ایک کردار بھی سمجھ آئے گا, یعنی اس وقت یہ مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عباس, لیکن جب کفر کی حالت میں تھے غزوہ بدر میں, یہ اور ان کے بھائی جو تھے عقیل آئے تھے, تو انہوں نے ان کی دیت دی تھی. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہا ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خوش لے لو, لے لیجئے جتنا بھی چاہیے آپ نے کہا اٹھا لو. فحسا فی ثوبہ, پھر بھر لیا انہوں نے اپنے کپڑے میں. ثم ذهب, پھر چل پڑے, یعنی اپنے کپڑے میں بہت سارا مال بھر لیا. ثم ذهب یقله فلم یستطی, اس کو اٹھانا چاہا اٹھا ہی نہیں سکی, نہیں بہت سارا سامان بھر لیا. فقال یا رسول اللہ, تو پھر اللہ کے نبی سے کہا, مر, حکم دیجئے. مر کیا؟ امر سے, کسی کو حکم دیجئے. بعدہم, کسی ایک کو, یرفعہ الیہ, جو اس کو اٹھانے میں میری مدد کرے. قال, آپ نے فرمایا, لا, نہیں, یعنی کوئی دوسری آپ کی مدد نہیں کرے گا. قال, فرفعہ انت علیہ, کہا تم خود اس مال کو اٹھاؤ, یعنی دوسرا نہیں اٹھائے گا, آپ خود اٹھائیے گا. قال, لا, کہا نہیں اٹھا سکتا. فنصر منہ, پھر اس میں سے کچھ کم کیا. ثم احتمله, پھر اس کو اٹھا لیا. سمجھ آ رہا ہے نا کہ حضرت عباس سے جب خود نہ اٹھایا گیا, انہوں نے مدد مانگی, آپ نے کہا نہیں کوئی مدد نہیں کرے گا, آپ خود اٹھا لیجئے. خیر انہوں نے اس میں سے کچھ اٹھایا تو وہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہے. فلقاہ علاقاہ, حتیٰ کہ پھر اس کے بعد جب اس میں سے کچھ کم کیا, یعنی ایک دو بار سے زیادہ یہ معاملہ ہوا, اور بالآخر پھر اس کو آپ نے اٹھوا کر ان کے اوپر رکھا. سبحان اللہ, یعنی کسی اور سے مدد نہیں لی, لیکن فلقاہ علاقاہ ثم منطلقہ, پھر وہ چل پڑے. فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ بصرہ حتی حفی علینا, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو دیکھتے ہی رہے, یہ سب کچھ کر کرا کے وہ چل دیے, اور اللہ کے نبی ان کو دیکھ رہے تھے. کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ عجب من حرصہ, فما قام رسول اللہ وسم منہا درہم, یعنی وہ سامان اٹھا کر جا رہے تھے اور اللہ کے نبی ان کو تب تک دیکھتے ہی رہے جب تک وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے, اور آپ نے اس وقت جب وہاں سے اٹھے تو ایک درہم بھی باقی نہ رہا. کیا پتہ چل رہا ہے انسانوں کی شخصیات ہوتی ہے نا.
اب یہاں اس حدیث میں مسجد میں جو کھجوروں کے خوشے تھے لٹکانے کا ذکر نہیں، لیکن دوسری روایت میں موجود ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ مسجد میں اگر کوئی ڈونیشن کا مال آ جاتا ہے، کوئی صدقے کی چیزیں چھوڑ جاتا ہے، تو اس کو پھر وہاں کا جو مینجمنٹ کا کوئی پرسن اگر وہ بانٹتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات ادھر پتہ چلتی ہے کہ انسانی شخصیات کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، انہوں نے بہت ساتھ دیا آپ کا. کب؟ جب مدینہ والوں نے آپ کو انوائٹ کیا. حالانکہ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی تو یہ اس میں آئے تھے، اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ دیکھو تم اس شخص کو لے کے جا رہے ہو تو یہ مت سوچنا کہ ہم نے اس کو چھوڑا ہوا یا نکالا ہوا ہے. اگر اس کو وہاں جا کر چھوڑنا ہے نا تو ادھر ہی چھوڑ دو، اور اگر اس کے ساتھ جو قربانیاں دینی پڑیں گی اور جو اس کے ساتھ تمہاری زندگی کا رخ ہوگا وہ چلنے کو تیار ہو تو لے جاؤ. یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت عباس کا. لیکن آپ دیکھیں کہ خود بہت دیر سے اسلام پہ آئے، بدر کی جنگ میں قیدی بن کر آ گئے، تو ان کو کفارہ کا اپنا فدیہ دے دو، چلے گئے. غزوہ فتح مکہ کے قریب جا کر یہ مسلمان ہوتے ہیں. گھر کے چچا، دوسرے چچا کون ہے؟ حمزہ شروع میں ہو گئے، چچا عباس کا بیٹا ابن عباس پہلے ہو گیا، حضرت علی جو ابو طالب کے بیٹے تھے وہ ان کے بھی بھتیجے ہوئے، وہ پہلے ہو گئے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ خاندانوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہر بندہ مختلف حساب سے دین پہ آتا ہے. کچھ لوگ بہت جلدی حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور چھوٹے لوگ ینگسٹر جلدی قبول کرتے ہیں بڑوں کی نسبت. پھر ایک اور چیز اس سے ان کی پتہ چلتی ہے، بری تو نہیں کہہ سکتے ہم کیونکہ صحابی تھے، اور صحابی کی کوئی بھی بات بری ایسے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن طبیعت کا ملانا ہے کہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے حضرت ابن عباس جو تھے نا یہ تھوڑے سے سٹنجی تھے. ان کی بیوی نے بھی آ کے شکوہ کیا تھا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، وہ زبیر تھے سوری، ان کا نام کاٹ دے. یعنی ان کے اندر یہ مال کی حرص تھی. اب جب ان کو مال غنیمت ملا تو کتنے سال پہلے کا بات یاد کرا رہے ہیں کہ وہ اسلام نے میرے سے دیت نہیں لے لی تھی. تو کچھ لوگ اللہ کے ساتھ بھی آنا بھائی کا حساب کرتے ہیں، زکات دیتے ہوئے اور صدقہ دیتے ہوئے اور چندہ دیتے ہوئے ڈونیشن دیتے ہوئے. تو اللہ سے میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کھول دے. پھر ایک اور چیز اس میں اللہ کے نبی کی بیتنا، اتنا ڈھیر آیا ہے مال غنیمت کا، لوگوں کو دیا، سب کو دیا، خود کچھ نہیں ہے، بس ایک درم بھی نہیں بچا اور اٹھ کے چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ میں یہ بے نیازی دے. اب آپ چاہیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں، پیسوں کا نہیں علم کا سوال کر سکتے ہیں. جی کوئی بات جو آپ اس سارے حصے میں آپ کے ذہن میں آئی ہو ڈسکس کر لیں، یا پھر پوچھ لیں، یا بتا دیں یا پوچھ لیں. جی عارفہ آپ نے کیا سیکھا آج کے سبق سے؟
جو سجدہ صاحب کا آپ نے بتایا، اس میں اگر نماز ختم ہو جائے تب بھی کر سکتے
ہیں؟ دونوں طرح کر سکتے ہیں. سجدہ صاحب کے بہت سارے احکامات ہیں. جنرل بات ہے کہ اگر نماز کے دوران پتہ چل گیا تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں اور فوراً سلام پھیر لیں. بات سمجھیے گا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے ایک سجدہ کرتے ہیں، پھر شاید دوبارہ تشہد پڑھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، پوری نماز پڑھ کے بس سلام آپ پھیرنے والے تھے، اور اس سے پہلے آپ نے دو سجدے کر کے سلام پھیر لینی ہے. دوسری صورت وہ ہے جو آپ کے پاس حدیث میں سامنے آئی کہ اللہ کے نبی سلام کر کے بات بھی کر چکے تھے تو صحابہ نے یاد دلایا. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی دوسرا آپ کو یاد دلاتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ سلام کر سکتے ہیں دو سجدے، اور اس میں بھی بس دو سجدے کریں گے اور ڈائریکٹ سلام پھیر لیں گے، تشہد اس میں نہیں پڑھنا. جی آپ کا سر.
اگر
مثلاً کون سی دعا؟ غلطی سے پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، اس پہ سجدہ صاحب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سجدہ صاحب جو نا میجر غلطیوں پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں ہماری نمازوں کی کتنی معاف کرتا ہے. ہماری تو ہر نماز اس قابل ہے کہ اس کے بعد سجدہ صاحب کریں. جی آپ سے.
شروع میں نماز میں غلطی ہو جاتی ہے
جی،
تو آپ اسی وقت سجدہ صاحب
کریں؟ نہیں، اینڈ پہ کوئی بھی،
پوری نماز پڑھنے کے بعد.
جی نماز کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. آپ
مطلب
نہیں، جس رکعت میں سمجھ، اب سمجھیے شاید کہ چار فرض پڑھ رہے تھے، ان فرضوں میں غلطی ہوئی، تو اس فرضوں کے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیں. اگر اسی 12 رکعتوں میں سے چار سنت پڑھنے کے دوران کوئی غلطی تو اس چار سنتوں کی رکعت سلام پھیرنے سے پہلے آپ
سے. جی میں نے ٹی وی پر
سنا تھا،
انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پوری نماز پڑھ لیں اس کے بعد آپ سجدہ سہو دیں.
ہاں جی دیکھیے اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا, تو جس رکعت کے اندر آپ کو احساس ہوگیا اسی رکعت کر لینا, بعد میں تو وہ پھر آپ خود بھی, تو آپ دیکھیں نا آپ سے ایک دم کسی کے آپ پان چائے دے رہے تھے آپ کے ہاتھ سے کسی پہ گر گئی تو فوراً ایکسکیوز کریں گے نا, ڈیلے تو نہیں کریں گے نا.
وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے بار بار میں بھول جاتی ہوں یا کچھ ہوتا ہے, تو اگر فرض کریں کہ نماز میں 10 دفعہ میں بھول گئی ہوں
نہیں, وہ ایک ہی ایک دفعہ پڑھنے میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں اس کے لیے آپ دو سجدے ہوتے ہیں صاحب کے نا. جی اور کوئی, جی آپ
استاذہ جی آپ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی ایک رکعت زیادہ پڑھ لے, یعنی مجھے یہ شک ہو کہ میں نے چار کے بجائے پانچ پڑھ لی ہیں, تو پھر میں سلام کر کے صرف دو سجدے کر لوں گی تو وہ مجھے دو نفل کا ثواب مل جائے گا, لیکن اگر مجھے لگے کہ تین میں نے غلطی سے پڑھی تھی تو پھر میں اسلام کر کے پھر پہلے اپنی رکعت ایک شروع کروں گی جو میں بولی
ہوں. نہیں پہلے میک اپ کریں گے, کھڑے ہو جائے پھر ایک رکعت پڑھ لیں, پھر اس کے بعد اینڈ پہ دو سجدے کر لیں صاحب کے. ٹھیک ہے, غلطی کو میک اپ پہلے کرنا ہے اور سجدے بعد میں کرنے ہیں,
اور وہ والے سجدے بھی ہم اسلام پھیر کے بعد میں کریں
جیسے چاہیں, پہلے کر لیں تو بہتر ہے بعد میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم نافع دے اور ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انفارمیٹو حدیث کا سیشن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو بہت زیادہ انفارمیٹو تھا نا, بہت ساری چیزیں پتہ چلی. سجدہ صاحب کا الحمدللہ کلیئر ہو گیا کنسیپٹ. آپ لوگوں کے کوئی ہیں کوئسچنس ہیں آپ کے, ہے نا؟ اچھا چلے ہم چھوٹا سا کوئک سا ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ. حدیث نمبر 258 سے ہم نے سٹارٹ کیا نا. نہیں سوری 262 سے ہم نے سٹارٹ کیا. ایکسکیوز می. اچھا تو اس میں کیا پتا چلا آپ کو کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہوگی ہے, کبھی اس طرح لگتا ہے نا کبھی کوئی شک آ جاتا ہے کہ کم پڑی ہیں زیادہ پڑی ہیں, تو پھر آپ اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کبھی نہیں نا آپ کو یاد رہتا, کبھی آپ سوچتے ہیں کہ تین کر لی تھی زیادہ کر لی تھی, تو کیا پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سجدہ صاحب ہے لیکن اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ جس پہ آپ کا دل مان رہا ہو نا, جہاں دل جم جائے. ہاں بالکل, کہ آپ کو جیسے وہ کسی بھی بات میں ہوتا ہے نا, جیسے کہ کوئی دفعہ آپ کو شک پڑ جاتا ہے ایک ہے یا دو ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اپنے دل کی بات مانتے نا, وہاں جہاں پہ آپ کا دل زیادہ جم رہا ہو نا, کہ پھر اس پہ کر کے اس کا قیاس کر کے. اگر تو آپ نے لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک زیادہ پڑھ لیا تو پھر آپ دو سجدے کر لیں گے, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کم کریے تو اسی وقت کھڑے ہو جائیں گے, ایک رکعت پڑھیں گے, ٹھیک ہے, نارمل جیسے ہم پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد کر کے تشہد پڑھ کے پھر ہم سجدہ صاحب کریں گے, پھر سلام پھیر لیں گے, ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے نا یہ سب کے لیے؟ الحمدللہ. تو دیکھیں اس کا کتنا اللہ تعالیٰ نے ہر بات میں اس کی حکمت ہے, کہ اگر ہم نے پانچ کے بعد دو سجدے کیے تو دو سجدوں کو ملا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چھ اس کا مل جائے گا ہمیں ثواب نا, ہے نا؟ تو کتنی اللہ تعالیٰ کی اس میں وہ ہے رحمت ہمارے لیے الحمدللہ. اور اگر کم تھی تو وہ ہم نے اس کی رکعت میک اپ کر کے تو پھر ہم نے سجدہ صحیح کر لیا الحمدللہ. اچھا اس میں جو طریقہ تھا جو حدیث میں, ماشاءاللہ ہمیں کتنی ساری باتیں اس حدیث میں تھی جو 262 میں ہمیں جو سیکھنے کی ملی تھی نا, کہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا, انہوں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے نماز میں غلطی کی ہے؟ نہیں نا, کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پوچھا کہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے نا,
تو اس میں کیا حکمت تھی, تو ہمارے لیے کتنی, اور ہم کیا کرتے, ہم ہوتے ان کی جگہ تو ہم کیا کرتے, ہم تو اپنا نالج جتانے کے لیے فوراً دوسرے کہتے نہیں آپ نے غلط کیا, ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم. سبحان اللہ. تو اسپیشلی بچوں کے ساتھ ہے نا, بچوں کے ساتھ تو کوئسچننگ, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کی بھی, ان کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے, یہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے اور ہمیں ان چیزوں کو نکالنا ہے اپنے اندر سے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہمارا کورس صرف یہی نہیں کہ ہم بس اس کو پڑھنے ان کا سننے, اپنا ہم نے اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ اپنے اندر ہم نے کیا چیز لے کے آنی ہے اور کیا چیز ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہے, ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ. اچھا, اس کے بعد جو اگلی والی حدیث میں ہم نے دیکھا, کتنی خوبصورت تھی یہ حضرت عمر والی ہے نا, کتنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوبصورت کردار, نبیوں سے بھی غلطی بالکل, کے بشر تھے نا وہ بھی, کہ نبیوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی بشر تھے. تو سبحان اللہ, یہ بھی کتنی ساری چیزیں جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی تصدیق کرتی ہیں, ہے نا, کیونکہ جو لوگ سبحان اللہ انہوں نے کتنا غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے. پھر اگلی والی جو تھی وہ بہت ہی پیاری تھی, حضرت عمر کا بھی کہنے کا سٹائل ان کا, کہ ان کی عاجزی دیکھی ان کی, کہ ہے نا کہ کس طرح انہوں نے, یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تائید کر دی ہے نا, تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تائید کی موافقت کر دی نا. تو سبحان اللہ, یہ بھی ہمیں آداب سکھاتا ہے نا, آداب شاگردی اور استاد کے, ہے نا, ادب آداب, جو بہت ہی خوبصورت تھا یہ بھی. اور اس کے بعد اگلی والی جو تھی 264, اس میں ہم نے دیکھا کہ تھوک کو بذریعہ ہاتھ سے صاف کرنا, یہ باپ کا اس کا ہے کہ اگر آپ دیکھیں مسجد میں کوئی ہے تو اگر نماز پڑھتے ہوئے اس طرح ہو جاتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے اس کا, اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کو کبھی ایسے ہوتا ہے نا گلا خراب ہے یا فلو ہے تو آپ تھوک سامنے پھینک سکتے ہیں, نہیں پھینکیں گے نا. اور کیا حکم ہے کہ یہ تین آپشن ہمیں بتائیں استاذہ جی نے, ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. نہیں, لیفٹ سائڈ پہ نہ تھوکنا, لیفٹ سائڈ پہ تھوک سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یا پاؤں کے نیچے, یا لیفٹ سائڈ پہ, رائٹ پہ نہیں تھوکیں گے, ٹھیک ہے نا, یا لیفٹ پہ تھوک دیں گے یا پاؤں کے نیچے, یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے تو اس کے اندر کر لیں گے. سبحان اللہ, ابھی ہمارے پاس تو اتنی چیزیں, یہ ٹیشو, اور ہمارے پاس تو سب نیپکن وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو اگر اس طرح کا فلو وغیرہ ہے تو پھر ہم اس کو رکھ سکتے ہیں نا, اپنے پاس نیپکن بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اپنے ساتھ. اور یہ کہ پھر یہ بتائیں کہ تھوک نجس ہوتا ہے, رائٹ پہ نہیں تھوکنا, ٹھیک ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے, تھوک نجس نہیں ہے الحمدللہ, اور ساری جس طرح نیزل سیکریشنز ہیں یہ بھی نجس نہیں ہے نا, تو الحمدللہ اس پہ. اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے, اگر آپ دیکھیں کر دے کوئی, کسی نے غلطی سے کبھی ہوتا ہے نا کہ آؤٹ آف ریفر, صاف کر دینا اس کو نا, اگر وہ جس طرح کی, ابھی ہمارے پاس تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی, اگر کوئی اس طرح کی ہے مسجد میں کوئی جگہ مٹی ہے تو اس کو پھر دبا دینا اس کو, یا پھر اس کو صاف کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی سبحان اللہ کتنا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا نا, جو 264 تھا, کہ اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا مسجد میں. اس سے ہمارے لیے ایک اور بھی عمل کی بات ملتی ہے, مسجد میں ہم کوئی بھی گند دیکھیں ہم یہ نہ انتظار کریں کہ کوئی صفائی کرنے والا آئے گا تو وہ اٹھا دے گا, تو ہم اس کو خود صاف کر دیں نا, اس کو, اس سے ہمیں عمل کے اپنے لیے یہ بات ملتی ہے نا, الحمدللہ. اچھا, پھر آگے دیکھیں کہ کسی کو یہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے, تو یہ ایک معجزہ تھا, اس پہ ہمیں وہ کوئی بہت زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ویسے بھی دیکھیں تو ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ارد گرد دیکھ کانشیسلی تو ہم ہوتے ہیں نا, کہ کوئی بچہ پیچھے کچھ کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, ہم کیا ہو رہا ہے آواز سن کے ہم اندازہ کر لیتے ہیں یا خاموشی سے, تو اس پہ بہت زیادہ اس چیز پہ وہ کرنے کی نہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل وہ اسپیشل وہ تھا ہے نا معاملہ اس بات میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگلی والی آیت میں کہ کسی مسجد کو کسی کے نام کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہے, یہ بھی جائز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے اس کو کہا مسجد بنی زریق, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر آخری والی حدیث تھی بہت ہی خوبصورت تھی, وہ بھی کہ مال کو تقسیم کرنا, اگر مسجد میں کوئی آ جائے تو وہاں پہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی, الحمدللہ, بہت ہی سیلف ایکسپلینیٹری تھی, ہے نا. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اس میں بھی ہمیں بس یہی تھے کہ مین جو مجھے تو اچھی وہ بات لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے نیازی تھی نا مال سے, کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی یہ بے نیازی دے دے, آمین. جو بھی ہم پڑھے اس پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ ہماری کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں اپنی کلاس کو. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویکینڈ پہ ملاقات ہوگی. اپنے جو ویکینڈ پہ اپنے جو بھی آپ کے پینڈنگ کام ہیں کوشش کریں کہ ان کو کمپلیٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. اور جس طرح استاذہ جی نے بتایا کہ اگر ہم احادیث کا اس طرح سے کر لیں نا کہ مشکل ورڈ کا نکال کے لکھیں, تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ایک ہمارے پاس ووکیبلری لسٹ تیار ہو جائے گی نا. مجھے پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل اس طرح کے شیطان ہمارے لیے بنا دیتا ہے اس کو مشکل, ورنہ مشکل نہیں ہے یہ. کہ جو جیسے جیسے ہم جیسے اتنی اچھی استاذہ جی نے بات کی کہ ہم انگلش کو ہم ایز اے لینگویج پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر سوچنا نہیں نا پڑتا, فوراً سے وہ مائنڈ میں آ جاتا ہے. اسی طرح ہم ساتھ ساتھ اگر کوشش کریں قرآن اور حدیث میں جب پڑھیں تو ان چیزوں کو ہم اس طرح سے سیپریٹ سے لکھ کے اس کو جتنی دفعہ کریں گے وہ ہمارے ریفلیکسز بن جائیں گے, تو خود ہی ہماری ووکیبلری اچھی ہو جائے گی نا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس پہ کریں گے. اور آپ لوگوں سے وہی پہ چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کہ ضرور آپ اپنی 2014 والی جو کلاس ہے ان کی آج تکمیل ہے اس کو جوائن کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اپنے فرینڈس کو فیملیز کو ان کو بھی بتائیں کہ وہ بھی جوائن کریں, ہو سکتا ہے کسی کے لیے آپ کا کہا ہوا صدقہ جاریہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. آج آپ کو پتا ہے یو کے کا ٹائم 3:30, ٹھیک ہے, اور جو بھی باقی یورپ کا وہ 4:30 ہوگا, ٹھیک ہے, اور یو ایس اے ٹائم 10:30 انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. چل ہم دعا کر لیتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وسط موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.